اشرح لي صدری ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انشدكم الله اهل بيتي ثلاثا وقال اني تارك فيكم ما ان اخذتم به لم تضلوا كتاب الله وعترتي اهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما او كما قال عليه الصلاه والسلام ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا علا حبیب کا خیر الخلق کلی ہبی شاہ حسین بادشاہ ہست حسین شاہ است حسین بادشاہ ہست حسین دی ہست حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الا الہ ہست حسین حقا کے بقا لا الہ ہست حسین. خدایا بحق بنی فاطمہ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاطمہ گر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. شجاعت ناز کرتی ہے جلالت ناز کرتی ہے وہ سلطان زماں ہے ان پہ شوکت ناز کرتی ہے. شجاعت ناز کرتی ہے جلالت ناز کرتی ہے وہ سلطان زماں ہے ان پہ شوکت ناز کرتی ہے. صداقت ناز کرتی ہے امانت ناز کرتی ہے صداقت ناز کرتی ہے امانت ناز کرتی ہے حمیت ناز کرتی ہے مروت ناز کرتی ہے. شہ خوبہ پہ ہر خوبی وہ خصلت ناز کرتی ہے کریم ایسے ہیں کہ ان شہ خوبہ پہ ہر خوبی وہ خصلت ناز کرتی ہے کریم ایسے ہیں وہ ان پر کرامت ناز کرتی ہے. جہان حسن میں بھی کچھ نرالی شان ہے ان کی جہان حسن میں بھی کچھ نرالی شان ہے ان کی نبی کے گل پہ گلزاروں کی زینت ناز کرتی ہے. شہنشاہ شہیدہ ہو شہنشاہ شہیدہ ہو انوکھی شان والے ہو حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے. حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے. بٹھا کر شانہ اقدس پہ کر دی شان دو بالا بٹھا کر شان اقدس پہ کر دی شان دو بالا، نبی کے لاڈلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے، نبی کے لاڈلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے، جبین ناز ان کی جلوگاہ حسن ہے کس کی، جبین ناز ان کی جلوگاہ حسن ہے کس کی، رخ زیبا پہ حضرت کی ملاحت ناز کرتی ہے، رخ زیبا پہ حضرت کی ملاحت ناز کرتی ہے، نگاہ ناز سے نقشہ بدل دیتے ہیں عالم کا، نگاہ ناز سے نقشہ بدل دیتے ہیں عالم کا، ادائے سرور خوباں پہ ندرت ناز کرتی ہے، فدائی ہوں تو کس کا ہوں کوئی دیکھے میری قسمت، فدائی ہوں تو کس کا ہوں کوئی دیکھے میری قسمت، قدم پہ جس کے قدم پہ جس کی ہنسی کی قدم پر جس ہنسی کی جان طلعت ناز کرتی ہے، خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں، خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں، خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں، میں ہوں قسمت پہ نازاں مجھ پہ قسمت ناز کرتی ہے، میں ہوں قسمت پہ نازاں مجھ پہ قسمت ناز کرتی ہے، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، بطور دعا استغاثہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہیدے کربلا کے واسطے، کربلائیں رد شہیدے کربلا کے واسطے، کربلائیں رد شہیدے کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقرے علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، امام علی مقام کی بارگاہ میں وسیلہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، اللہ کی حمد و ثنا، نبی مکرم نبی محتشم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، ذکر مناقب کی سعادت حاصل کرنے کے بعد، آج شب عاشور حضرت سید الشہداء امام المتقین سیدنا و مولانا و مرشدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور آپ کے جر القدر مخلص اور امت کے محسن رفقا جنہوں نے اخلاق مصطفی کی حفاظت کے لیے شریعت مطہرہ کے اعتبار کو برقرار رکھنے کے لیے، قرآن و سنت کی قدر اور عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے، اور آنے والی قیامت تک امت کی نگاہوں میں اسلام دین رضا الہی اور دین کے اعتبار کی حرمت عزت شوکت اور عظمت کو ہر شے پر مقدم کرنے کا وہ پاکیزہ نظریہ، اس کو تحفظ دیتے ہوئے دشت کربلا کے اندر انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی جان ہوتی ہے، جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دین کی حرمت اور اس کی بلندی کا ایک واضح پیغام آپ نے عطا فرمایا، اللہ رب العالمین جل وعلا شہدائے کربلا رضوان اللہ اجمعین کی تربت مقدسہ پر اپنے شایہ نشان، اپنے فضل خاص سے بے حد و بے قیاس انعامات کی بارش فرمائے، اور ان کی تربت مقدسہ پر اترنے والے فیضان کے صدقے اللہ رب العالمین امت کے ہر فرد، عورت، مرد، بچے، نوجوان، بوڑھے، تمام کو اللہ رب العالمین خاندان اہل بیت کی اور خانواد رسول کی جو خاص حصہ اور عنایت جناب باری میں ہے، اس فیضان سے اللہ رب العالمین امت کے ہر فرد کو متمتع فرمائے۔ میرے دوستو بزرگو، یہ موضوع اتنا وسیع ہے اور ہر بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ صرف اسی ٹاپک پر آپ کئی دن تک چل سکتے ہیں۔ حضرت سرکار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ کا خون و خاندان، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کی اولاد امجاد، آپ کا کردار، آپ کے گھر کا ماحول، قرآن و سنت جو اس کے بارے میں، اللہ کا کلام جو ان کی حرمت و عزت کو بیان کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر روایت جو ان کی قدر و شان کو بیان کرتی ہے، خلفاء راشدین کا تسلسل جو ان کے لیے ادب و محبت و تعظیم کو بیان کرتی ہے، اور 14 صدیوں سے امت کا تسلسل اور اکابر اولیاء ان کی محبت میں ثنا گو ہیں اور ان کے ذکر کے ساتھ مستعید ہیں، تو یہ ایک ایسا لامتناہی موضوع ہے کہ جس پر سالہ سال اور برسہ برس صدیوں سے کتابیں مرتب کی جاتی ہیں، لیکن یہ مضمون اپنے دامن میں اتنی وسعت رکھتا ہے کہ کوئی ایک کتاب اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، جو صرف ایک آیت میں بیان ہوا ہے، وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، جن کا اللہ رب العالمین جل وعلا نے جیسا شرح صدر فرمایا، مقام اہل بیت ان پر اتنا کھل کے سامنے آیا، کوئی حرمت اور تقدیس اور پاکیزگی ہے، اور عظمت اہل بیت میں یہاں تک جا کر بول اٹھا کہ بے اجازت دن کے گھر جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، یعنی کتنی حرمت سے مملو اور شان سے بھرا ہوا یہ شعر ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں۔ یہ وہ شخصیات لکھنے والی ہیں جو دین کے اندر ایک سند رکھتی ہیں، جن کا اعتبار اہل سنت و جماعت میں سند ہے، تو مقام خانوادہ رسول کی عظمت میں اتنا اونچا کلام ذکر کرنا اور اس حد پر جا کر بات کرنا یقیناً اس بات کو بتاتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نثر میں نہیں بیان کی جا سکتی، زبان قال سے بیان نہیں کی جا سکتی، بس یوں سمجھ لیجئے کہ اشعار میں، استعارے اور اشارے میں بات ہو سکتی ہے، اس کے کھولنے کی کمال کے اعتبار سے کسی کو جرت یہ حاصل نہیں ہے۔ میرا امام کہتا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، یہ لفظ کرم ہی کو آپ دیکھیں، پھر وہ کرم کیسا ہے، پورا چمنستان ہے، پورا باغ، ایک ایک لفظ، ایک ایک تشبیہات بتا رہی ہے کہ اس کے پیچھے ایسا سمندر فضائل کا موجود ہے کہ ایک لفظ اس کے لیے صرف اشارہ ثابت ہو سکتا ہے، ان کے مقام عالی کی تشریح نہیں ہو سکتی، کما حق ہوں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اور وہاں پر علامہ سعدی جیسی عظیم ہستی اور متقی شخصیت اپنے آپ کو گھٹنے کے بل گرا کر کہتے ہیں خدایا بحق بنی فاطمہ، کہ برقول ایما کنی خاطمہ، تو گویا کہ جس کے کمال کو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بیان کر دے اور ان کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ مشروط کر دے، تو بتا دیا گیا ہے کہ جناب اجمال ان کے مقام کا بیان کیا جاتا ہے، جو اس راہ کا مسافر ہو اس کے سامنے اس کی روشنی واضح ہوتی رہتی ہے کہ حسین کتنے بلند ہیں اور یہ خاندان کتنا اونچا ہے۔ آپ کے والد گرامی اسد اللہ الغالب شیر خدا مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ کائنات، سیدت النساء اہل الجنہ، ساری جنت کی پاکیزہ اور برگزیدہ خواتین کی سردار، سیدت النساء ہذہ الامہ، حضور نے یہ سارے القابات اپنی زبان سے عطا فرمائے، جنت کی ساری عورتوں کی سردار، امت کی تمام نیک پاک باز عورتوں کی سردار، آپ اندازہ لگائیے کہ جن کی وہ سردار ہیں اور جو ان کے ماتحت ہیں ان کے کمال کو کوئی نہیں بیان کر سکتا، تو جن کی وہ سردار ہیں، جن پر ان کو سیادت دی گئی ہے اور شہزادگان وہ ہیں، جن کو کہا گیا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے، جنت میں پہنچنے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہے اس سے کوئی مسلمان غافل نہیں. کس امتحان ابتلاء مصائب برداشت قوت تقویٰ طہارت اخلاص کے ایک لمبے سفر کو عبور کر کے بندہ رحمت الہی کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور پھر وہ اپنی مرضی سے اپنے بندے کو جنت کا مستحق قرار دیتا ہے. تو ایسی پارسا جماعت کہ جن کا ذکر کرنا ہمارے لیے خود پارسائی کا ذریعہ ہے کہ جو پارسائی کی جماعت جو اپنے مرتبے کا مزداق ہو چکے اور اپنے عمل سے رحمت الہی کو اپنی طرف متوجہ کر گئے, حسین اور حسن وہ ہیں جو اس جماعت کے سردار ہیں. تو اندازہ لگائیے کہ ان پر اکرام و انعام کی بارشیں کس قدر ہوگی. تو یہ میں صرف اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا اس وقت ہمارے ساتھ اس وقت جڑی ہوئی ہے, جتنے لوگ ہیں, تو بتانا چاہتے ہیں کہ اہل سنت کسی مارے میں چوری نہیں کرتے, لیکن ہے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو آرام ہو ہی جائے گا. نہ سب کو چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ سب پڑھا جا سکتا ہے, لہذا جو وقت ہے اور مقصود اس سے کیا ہے, پیغام کربلا, اس گھرانے کی عظمت و شان کو, جو جرت ہے, شجاعت ہے, صبر ہے, قناعت ہے, اخلاق ہے, شریعت کی پابندی, اخلاص ہے, اس گھر کا کمال اور درس یہ کہ جھوٹ سے دور, ریا سے دور, تکبر سے دور, بغض سے دور, دکھاوے سے دور. پیغام کربلا کیا ہے؟ صبر ہے, قناعت ہے, برداشت ہے, شجاعت ہے, فدویت ہے, رواداری ہے, ایثار ہے. سب کو ترجیح دینا ہے, خود غرضی سے دور رہ کر سب کی سوچنا ہے اور مقام منتہا پر رہ کر اس درجے کے اندر پہنچ جانا ہے کہ جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا, قل ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ تمام درجے اس وقت حاصل ہوتے ہیں کہ جب بندہ کامل مخلص ہو جاتا ہے. انشاءاللہ قضا نماز ظہر کے بعد پھر ہم پیغام کربلا پر چند باتیں عرض کریں گے. آج کے درس میں نے اشارتاً یہ بات ذکر کی ہے, آپ کی والدہ ماجدہ وہ ہے کہ کائنات کی کون خاتون ہے جو ان کے مرتبے پر پہنچے. جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک اور کسی سنی کے ذہن میں اس وقت جھجک نہیں ہونی چاہیے. ہر چیز جو بات کی جاتی ہے اس میں ایک عقلی تخصیص ضرور ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ بندہ اپنے ذہنوں میں کانٹے اٹھانا شروع کر دے کسی رافضی کی بات کی وجہ سے. ٹھیک ہے, جب درجنوں چیزوں میں تاویل ہو سکتی ہے تو بنا لا الہ الا حسین میں بھی تاویل ہو سکتی ہے, مقصود کائنات میں بھی تاویل ہو سکتی ہے. تو لہذا خام خواہ اتنا اپنے آپ کو جری نہ کرے, ہر جگہ بولنے کی نہیں ہوتی. میں بڑے بند الفاظوں میں اہل سنت کے نوجوانوں کو متنبہ کر رہا ہوں, توجہ کیجیے. جس کشادگی کے ساتھ ذکر صحابہ اہل سنت کا مرکز ہے, اسی کشادگی کے ساتھ ذکر اہل بیت بھی ہمارا مرکز ہے. جو تاویل اور جو تدبیر ہم صحابہ کے لیے کریں گے, اسی درجے کے اندر اہل بیت کے لیے بھی کریں گے. تو لہذا ذہن سے اٹھا لیجئے, ہر مسئلے پر نہ قلم اٹھایا جاتا ہے نہ ہر مسئلے کو ایک طرف دیکھا جاتا ہے. انسان ہے, کبھی ایک ٹاپک کو پڑھتا ہے تو دوسرا ٹاپک اس کے نیچے ہلکا ہو جاتا ہے. سنی رہنا بڑا کمال ہے کہ ان دونوں کی محبت توازن سے ہونی چاہیے, نیچے گیا تو منافق, ادھر سے گیا تو منافق, درمیان میں برابر رہا تو سنی ہے. لہذا کشادگی کے جس کے حضرت مولانا حسن بریلوی نے فرمایا کہ یہ بتا دو اور اس بات کو ذکر کر کو بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داست. کشادگی اور وسعت اور پرواز دیکھیے, توسو دیکھیے, بے اجازت. میں شعر کو پڑھتا ہوں تو سر پکڑ لیتا ہوں کہ کتنی توسو کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے ہیں, جبرائیل جن کے گھر نہیں. وہ فرمایا چپ کرو, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, جو اللہ نے ان کو کمال دیا ہے اہل سنت کی جو عقلی تخصیصات ہے اس کے ساتھ ہی. اور وہ اہل سنت کی تخصیصات نہیں ہے, وہ قرآن و سنت سے آنے والے مجمع علیہ عقائد کی جو ترتیب ہے اس کے ساتھ. لیکن جس درجے کے اندر بات کی جائے اور وہاں پر اشتباہ نہ ہو, اور پہلی بات جو اہل سنت جس انداز میں بات کرتے ہیں جو اس بات متحقق ہے, ہر بندے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جو خامخواہ اس مسئلے کے اندر بات کرے. آج انشاءاللہ میں چند باتیں آگے کرنا چاہوں گا, کیونکہ ذکر اہل بیت کے ساتھ ذکر صحابہ کو برابر رکھنا یہ بڑا امتحان ہے, اور ذکر صحابہ کے ساتھ ذکر اہل بیت کو برابر رکھنا یہ بڑا امتحان ہے. جو کامیاب شخص اس کو برابر کر گیا دل کی سطح کے اندر اللہ رسول کی محبت کے لیے, کیونکہ دونوں کی جہت کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے. جس کے نزدیک عظمت مصطفیٰ رہے گی ترازو کے دونوں پرتے باقی رہیں گے, جو حضور کی بجائے اپنی تحقیق کی طرف ان کو منسوب کرے گا وہ منافق یا خارجی یا ناسبی ہو جائے گا. اور ان دونوں مبارک طبقوں کے ساتھ اس کا تعلق حضور کی وجہ سے ہوگا تو چاہے جس قسم کی بھی طغیانی آ جائے حالات کے اندر وہ اسی طرح برقرار رہے گا جس طرح اس فیلڈ کا شہ سوار میرا امام اہل سنت ہے کہ ان کے مولا کی ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. مثلا دیکھیں کتنے برقرار. اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ واحد شخصیت بر صغیر کے اندر جن کے دور میں تفضیلیہ نے بڑا زور مارا اور آپ نے تفضیلیت کے خلاف جتنا بڑا کام کیا، میں کہتا ہوں میرا امام شش جہد سے مجدد ہے. آپ نے جن امور پر کام کیا ہے تجدیدی کام کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. خارجیت کے مقابلے میں آپ کا کام ایک تجدیدی ہے جو اہل سنت کے اصل رخ کو واضح کرتا ہے. رابضیت کے مقابلے میں، ناسبیت کے مقابلے میں، تفضیلیہ کے مقابلے میں بھی اتنا مواد اہل سنت کے ذخیرے میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا جتنا جواب اور تحقیق امام احمد رضا کی کتاب مطلع القمرین شریف میں ملے گی. اور اب اس پر تحقیقات ہو رہی ہے مزید اور باتیں آ رہی ہیں. اعلی حضرت کے رسائل آپ دیکھیں جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی افضلیت مطلقہ کو اجماع اور قطعی درجے پر لاتے ہیں اور ہیں رخ واضح کرتے ہیں. اس سے پہلے جنہوں نے ان کو زنی کہا ہے اس مقصد کو سمجھاتے ہیں کہ وہ زنیت اور اس دور اس اور قطعیت کے درمیان بظاہر تدبیر کیسی ہوگی، اور وہ اپنی تمام تحقیق کا رخ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی افضلیت کے لیے نصوص کے ایک انبھار لگاتے ہیں، تفضیلیہ اور روافظ کی خوب خبر لیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے ذہن ایک طرف نہیں جاتا، کیا ذالک فضل اللہ یوتی من یشاء، کیا کمال امام اہل سنت کا. اسی کے ضمن میں بات اگر اہل بیت کی آ جائے تو وہاں جھول نہیں ہوتا کہ ساری تحقیق مزاج فکر چاہت ایک طرف چلی گئی ہے. نہیں، وہ ایسی پاکیزگی ہے کہ جس کا جو درجہ ہے اس پہ متصاوی نظر آتے ہیں. مثلا غور کیجئے، میں نے فتاوی رضویہ شریف کا یہ حوالہ کل پڑھا تھا، آج پھر یاد دلا کے آگے چلنا چاہتا ہوں. فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29، اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ سے تین بندوں کے بارے میں سوال ہوا. اس سے ہوا ہے جو رد ربزہ لکھنے والا ہے، جو مطلع القمرین لکھنے والا ہے، جو الزلال الانقاء کو مرتب کرنے والا ہے. اب دیکھیے شیخین کی افضلیت پر ایک اونچا مقام والی بات کتابیں ہیں. یہ منہاج السنہ والا ابن تیمیہ نہیں ہے کہ جو ایک مسئلے پر اٹک گیا تو ہر مٹکنے کو ادھر ہی ڈالتا ہے. یہ امام اہل سنت ہے، جس مسئلے میں جتنی وسعت ہے وہاں پر وہ کشادگی کا مظاہرہ بھی کرتا ہے. جانبداری، ایک انسان نا جس فیلڈ پر کام کرتا ہے وہی فیلڈ اس کو اتنی زیادہ اچھی لگ جاتی ہے کہ پھر دوسرے موضوع جو اس کے مقابلے پر ہو یا اس سے اونچے ہو یا اس کے برابر ہو تو اس کو وہ ڈیمیج کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی فکر کھلتی نہیں. طبی طور پر ایک ہی طرف پیار لاڑ چاہت ایک طرف چلے جاتی ہے. سنی رہنا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ سنی وہ ہے جو صحابہ اور اہل بیت کی سطح کو اپنے دل میں برقرار رکھتا ہے. اس کا بہترین حل ہے کہ امام اہل سنت کو پڑھا جائے، شیخ محقق کو پڑھا جائے، سرکار امام ربانی کے مکتوبات شریف پڑھے جائیں، ان مبارک کتابوں کو پڑھی جائے. اب آپ دیکھیے تین بندوں کے بارے میں اعلی حضرت سے سوال ہوا تھا. فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ جملہ انبیاء کرام و ملائکہ معصوم ہیں، ایک بندہ یہ کہتا ہے، اور دوسرا بندہ کہتا ہے سوائے پنج تن کے کوئی معصوم ہی نہیں، اور تیسرا یہ کہتا ہے کہ پنج تن کوئی چیز نہیں سوائے خلفاء راشدین. اب آپ دیکھیں یہ تین سوال ایسے کہ ہر ایک کا جواب ایک جانب کھچاؤ کرتا ہے، لیکن سنیت کا توازن اس جواب کے اندر امام اہل سنت کا آپ دیکھیں گے. فرمایا جس نے پہلے یہ بات کی ہے نا کہ سارے انبیاء اور ملائکہ معصوم ہیں، تو فرمایا پہلے شخص کا قول حق اور عقیدہ اہل سنت ہے. فرمایا دوسرا شخص جو یہ بات کرتا ہے کہ پنجتن پاک کے سوائے پنجتن پاک کے کوئی معصوم نہیں، یہی معصوم ہے، نہ نبی معصوم ہے نہ فرشتے معصوم ہیں، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں دیکھیں اب جو خود اہل بیت کا عقیدہ ہے اس کی مکمل حرمت کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھ کر بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں دوسرے شخص کا قول شری گمراہی و ربز اور کلمہ کفر ہے. اب تیسرے میں امام کا توازن آپ دیکھیں، یہ تو ایک ایک مسئلے پہ بات ہو رہی ہے. تیسرا شخص یہ کہتا ہے کہ پنچتن پاک کوئی چیز نہیں سوائے خلفائے راشدین کے. یعنی سوال کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ خلفائے راشدین جو پانچ ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے وصال شریف کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی، وہ 30 سال کے اندر جتنے لوگ آئے سب کو خلفائے راشدین قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ خلافت علی منہاج النبوہ حضور کے عین طریقے کے مطابق ہے، نہ دائیں نہ بائیں نہ ذرا بھی لچک، وہ 30 سال. تو اس میں جن شخصیتوں کو یہ 30 سال ملے وہ پانچ بنے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور مولا امام حسن. یا اس کو یوں سمجھ لیجئے، اب اس نے پنچ تن سے جو مراد لیا ہے نا کہ پنچ تن سوائے خلفاء راشدین کے کوئی نہیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ خلفاء راشدین کیونکہ پانچ اس 30 سال میں گزرے ہیں تو بس اسی پانچ کو پنچ تن کہا جائے، اس کے سوا کوئی پنچ تن نہیں. یعنی سیدہ زہرا کا انکار کرتا ہے، مولا امام حسین کا انکار کرتا ہے، امام حسن کو تو شامل مان لیا، سیدنا علی کا انکار کرتا ہے. اب آپ دیکھیے سوال سمجھ گئے، خلفاء راشدین کے سوا کوئی پنچ تن پاک نہیں، کیونکہ ادھر بھی پانچ بنتے ہیں ادھر بھی پانچ بنتے ہیں. تو کہتا ہے پنچ تن پاک کہا جائے گا تو صرف خلفاء راشدین کو کہا جائے گا، اس کے سوا کوئی پنچ تن پاک نہیں. آپ سمجھیں گے شاید مسئلہ بہت آسان ہے، تو کوئی مفتی صاحب یہ کہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، میں نے کہا نہیں، سنی ایسا فتویٰ اس پر نہیں دیتا. جس طرح صدیق کی افضلیت اور اولیت کے لیے ہلکے جملے پر سنی کی غیرت رگ پھڑکتی ہے نا، اس کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو جہاں پنچ تن پاک حسن و حسین اور سیدہ زہرا پاک کی حرمت ہے اس کے لیے بھی کوئی ہلکا لفظ لائے تو سنی اس پر بھی بفر جاتا ہے. جو بفرے گا اسی کی سنیت پتا چلے گی. یہ بہت نازک مرحلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ احساس ہے، یہ فکر ہے، یہ اپنی ایک باطنی تربیت ہے. اعلی حضرت سے جب پوچھا گیا کہ پنچ تن پاک کوئی چیز نہیں سوائے خلفاء راشدین کے، جواب دیکھیں اعلی حضرت کیا دیتے ہیں. فرماتے تیسرا شخص کا جو یہ قول ہے، فرمایا تیسرے شخص کا قول بدتر از بول میں بھی کھلا کفر کا پہلو ہے. جس نے یہ کہا کہ خلفاء راشدین صرف وہ خلفاء راشدین ہیں جن کو خلافت ملی ہے، اس کے وہی پنچ تن پاک ہے، خلفاء راشدین وہی پنچ تن پاک ہے، اس کے سوا پنچ تن پاک کوئی نہیں. امام اہل سنت کہتے ہیں اس کی یہ بات اتنی گندی ہے کہ پیشاب سے بھی بدتر ہے. یہ امام اہل سنت کا مزاج ہے اہل بیت کے، وہاں جب افضلیت کے لیے معیار ہے تو دیکھیں یہ کیا جملہ کہتے ہیں. فرماتے ہیں تیسرے شخص کا قول بدتر از بول، بول عربی زبان میں پیشاب کو کہتے ہیں. فرماتے ہیں تیسرے شخص کا قول بدتر از بول میں بھی ایک کھلا کفر ہے. اس کی جرت کیسی ہوئی کہ اس نے ان حدیثوں کو چھوڑ دیا جس میں سرکار نے چادر میں چاروں کو لے کر پنچ تن پاک کا اعلان کیا. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان ہے. تو یہ امام اہل سنت کے رنگ سے ہمارے مدارس میں آنے والے جو نوجوان بچے طلبا ہیں وہ دیکھیں کہ جہاں پر وہ مطلع القمرائن کے وہ عروج کو دیکھیں نا، تو اہل بیت کی شان میں جو امام کی تحریر ہے اس کو دیکھیں، تاکہ ترچی ٹوپی ترازو ٹیڑھا نہ ہو. سنیوں کی ٹوپیاں اور پگڑیاں بھی صحیح ہیں اور ترازو بھی صحیح. یہ میں ایک دوستانہ اور بھائی ہو کر آپ کو یہ بات کر رہا ہوں، یہ بہت خطر کا راستہ ہے. مطالعہ جانبین سے ہونا چاہیے، اور جو حرمت اور مقام ہے یہ اس لیے کہ جب وہاں کے یہ ہوتا ہے. مثلا ایک جملہ میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگ ایسے ہیں نظر آتے ہیں جو صرف ذکر صحابہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو صرف ذکر اہل بیت کے لیے. صحابہ کے لیے اگر کوئی بات مخالفت کی آتی تو تاویل اور تدبیر کر کے بات سے بچاتے ہیں، اچھی بات، انکار نہیں کرنا ایسا. اہل بیت کے لیے اگر کوئی بات آتی ہے تو اس میں وہ کوئی اور بات نکالتے ہیں. اہل سنت وہ ہے جو حضرات اہل بیت کے لیے تحفظ دونوں کو برابر رکھتے ہیں. یہ سن لیجیے، آپ ایک دوستانہ ماحول میں بات کر رہا ہوں آپ سے، کیونکہ جو عظمت سن رہے ہیں جب تک قانون ہمارے ذہن میں نہیں رہے گا تو ساری رات وہ تقریر کرتے رہیں گے، جب پیمانہ ہی نہیں ہے تو اس کو سمائیں گے کہاں پر. اب ایک جملہ اور سن لیجیے آپ، بعض لوگ ایسے ہیں جو ذکر صحابہ تو کثرت سے کرتے ہیں اور صحابی کی تعریف میں اگر کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ اجمعین کی تعریف میں کوئی ضعیف روایت بھی آئے تو بتانے میں بیان کرنے میں آسرا نہیں کرتے. میں نے کہا بالکل ہم بھی یہی کرتے ہیں کیونکہ ہم بھی یہی قاعدہ لاتے ہیں کہ خاص مخصوص اصطلاحات کے ساتھ حدیث ضعیف فضائل میں معتبر ہے. لیکن ایسی ہی سند اگر حضور کی شان میں آ جائے تو کہتا انگوٹھا چومنے میں کوئی صحیح حدیث ہے نہیں. آپ کچھ میرا کہنے کا مقصد سمجھ رہے ہیں؟ یعنی حضور کی شان میں اگر حدیث آ جائے اور اس کی روایات میں اس کی راوی میں کوئی سقم ہو تو اس میں اس کی سدھار کا نہیں سوچیں گے. لیکن اگر یہی اسی قسم کی کیفیت کسی صحابی کی طرف منسوب فضیلت کے راوی میں آ جائے تو پوری کتاب لکھ کر اس کا دفاع کریں گے. کرنا چاہیے. لیکن میں پوچھتا ہوں جب غلاموں کے لیے اہتمام ہے تو اصل شان جس حبیب کے لیے اس کے لیے وہ اہتمام اور وسعت علم اور وسعت ظرفی کا مظاہرہ کیوں نہیں ہوتا؟ تھانوی صاحب کے تنگوٹ حشمر پہ کوئی صحیح حدیث نہیں. میرے امام نے پھر جناب جو ہے جو آپ نے تقبیل بہمین پر آپ نے جو کتاب لکھی انگوٹھا چومنے پر پھر دبا کے ٹھوکا ہے اور بتایا کہ علم حدیث کہتے کس کو ہے. منیر العینین جو میرے امام کا رسالہ ہے عام بندہ پڑھے تو محدث بن جائے. کہنے کا مقصد آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک وہ ہے جو صحابہ کے لیے ایک فضیلت آ گئی بات آ گئی لیکن بات جو آئی ہے اس کو بیان کرنے والا کمزور ہے. تو اگر کالا کھڑے ہو کر ان کو کہتا کہ بھائی اس کا راوی ٹھیک نہیں ہے تو یہ کہتا ہے ٹھیک نہیں تو کیا ہوا, اس کے شواہد یہاں سے بھی ملتے ہیں. اگر شواہد نہ بھی ملے تو صحابی ہے, قرآن کا حکم عام ہے وَقُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ حُسْنَا تو فضیلت مل گئی. تو میں نے کہا جب حضور کے لیے عام ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ حضور کی تعظیم کے لیے جب قرآن شاہد عام کھڑا ہوا ہے تو پھر انگوٹھا چومنا کھڑے ہو کر قیام کرنا اس پر تو تمہارے بس کا کام نہ عزت صحابہ ہے نہ عزت اہل بیت ہے. یہ تو امام اہل سنت کے طریقوں کا کام ہے. جب حضور کی شان آتی ہے تو اس کا بھی مکمل لحاظ اللہ کی توحید کی وجہ سے رکھا جاتا ہے اور اہل بیت اور صحابہ کی بات آتی ہے تو نسبت رسول کی وجہ سے وہ توسو اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. بس میں یہ آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. ایک آپ کا بھائی ہونے کی حیثیت سے مشورہ دینا چاہ رہا تھا آپ کو کہ اس چیز کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے ورنہ کچی باتیں لکھی جائیں گی. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے ایک بندہ پوری زندگی علم حدیث پڑھتا پڑھاتا ہے لیکن حضور کی شان کے لیے اس سے العیاذ باللہ ہلکے الفاظ اس کے قلم سے نکل جاتے ہیں. یہ جنہوں نے جو یہ کفریات طاغوتوں نے بکی ہے یہ کوئی عام روڈ پر جوتے تو نہیں سی رہے تھے نا. دارالعلوم کے بڑے بڑے بڈھے مفتی اور شیخ الحدیث تھے. حفاظت الیومیہ میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت آج ہمارے دستار کا جلسہ ہے اور بدعتی یہ کہتے ہیں کہ ہم فضیلت نہیں بیان کرتے. تھانوی صاحب سے کہنے لگے کوئی آج فضائل پر حدیث پڑھ دیں, آج رسول اللہ کے فضائل پر تقریر کر دیں. جناب کہتا ہے فضائل کی حدیثیں مجھے یاد نہیں ہیں, کسی اور سے تقریر بناؤ. تو تو جھک مارنے کے لیے حکیم الامت بنا تھا. جو ہے یہ سوال ہمارے علماء سے پوچھا گیا کہ پڑھا پڑھایا بندہ مقام مصطفیٰ کے لیے ہلکے جملے کیسے لکھ جاتا ہے؟ بڑا نفسیاتی جواب دیا. فرمایا قلم اس وقت تک مؤدب اور پاکیزہ جملوں کا اظہار کرے گا جب تک اس شخصیت کی حرمت اور عزت ذہن میں رہے گی, اور اس کی حرمت و عزت ذہن میں جب تک رہے گی جب تک اس کی تعظیم اور محبت کی مشق نہ کی جائے. جب بندہ نعتوں میں رہے گا, منقبتوں میں رہے گا, شانوں میں رہے گا, درود پاک میں رہے گا, ان کے کمالات کا ذکر کرے گا تو زندگی گزر جائے گی, قلم ہلکا نہیں چلے گا. یہی ذکر صحابہ کے لیے, یہی ذکر اہل بیت کے لیے, یہی ذات باری کے لیے. ایک مزاج ہونا. آپ گھر میں جاتے ہیں تو چھوٹے بھائی سے جب بات کرتے ہیں تو اور مزاج, لیکن والد آتے ہیں تو ذہن بنتا ہے ان کی حرمت کا تو جملے اور. تو جس کے لیے بات کر رہے ہو اس کی حرمت و تقدیس کا تصور اگر ذہن میں نہ ہو, اور وہ آئے گا کب؟ جب اس کے پیچھے آپ نے اس کے تعظیم اور مرتبے کی کوئی مشق کی ہو, ان کو یاد رکھا ہو, ان کو لے کر چلا ہو. تو لہذا جب مشق ہی فارغ ہے, ناد بھی ہو گئی بدعت, صلوات و سلام بھی ہو گیا بدعت، کھڑا ہونا بھی ہو گیا بدعت. تو میں نے کہا پھر حکیم الامت کو یہی کہنا تھا کہ چھوڑو بدعتیوں کو، کیا بدعت، لہذا فضائل پر میں کیا تقریر کروں، مجھے کوئی حدیث فضائل میں نہیں آتی اور مجھے یاد ہی نہیں ہے. تو تجھے ہم ایسی تازیہ بنا کر لے کر بہشتی زیور اٹھا کر پھر رہے ہیں. جب حضور کی شان میں حدیثیں نہیں آتی ہے تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو لہذا ایسی مجلسوں میں بیٹھنا انتہائی لازم اور ضروری ہے کہ جس میں حرمت اور قدر دل سے نہ اترے، خواہ ہم عالم ہوں یا غیر عالم. اچھی بات اور پاکیزہ بات ہم سے چھوٹے مرتبے والا بھی کر جائے تو اس کی عمر اور صلاحیت کو نہیں دیکھیں گے، جن کی شان و حرمت بیان ہو رہی ہے اس پر کہیں گے سبحان اللہ، تو نے سچ کہا، وہ ایسے ہی ہے. یہ وہ تربیت کا مزاج ہے میرے دوست. جب ہم رابضیت اور خارجیت کے درمیان رہ کر اہل سنت ہو سکتے ہیں کہ بین الربض والخروج ہے، کیونکہ اہل سنت درمیان کی راہ ہے کہ نہ ادھر گرے اور نہ ادھر گرے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بعض مناظرین، اب میں نہیں کھولتا موضوع، صرف لفظ اجمال لیتا ہوں، بعض مناظرین سے ہماری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں یار جب رابضی کا رد کرو نا تو پہلے خارجی بن جاؤ، اس لیے کہ خارجی بنو گے تو رابضی کو مار سکو گے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں میری بات سمجھ رہے ہوں، اور کہتے ہیں کہ جناب اگر کسی ناسبی اور رابضی کا رد کرنا ہو نا، کسی ناسبی اور خارجی کا رد کرنا ہو تو رابضی والا مزاج بناؤ تاکہ سطح مکمل کرو. میں نے کہا تھو ایسی فکر کر، اس لیے تم 30-40 کے بعد سال کے بعد یا 50 سال کے بعد کوئی شیعہ ہو جاتا ہے یا کوئی خارجی ہو جاتا ہے. میں نے کہا خارجی کے رد کے لیے ہمیں رابضی کے دسترخوان پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اور رابضی کے رد کے لیے ہمیں کشکول علم کی اٹھا کر خارجی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اہل سنت میں چھوڑا کیا ہے؟ فرما جب رابضی کا رد ہوگا تب بھی سنیت ہی کی نصوص پڑی جائے گی، اور جب ناسبیت کا رد ہوگا تب بھی اہل سنت ہی کی نصوص پڑی جائے گی. یہ لوگ پلٹتے کیوں ہیں؟ العیاذ باللہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. یہ لوگ پلٹتے کیوں ہیں آخری عمر میں؟ کیونکہ وہ اپنے دشمن کو زج کرنے کے لیے اس کا جو دشمن ہے اس کی کتابیں جو اس نے تیار کیے پڑھتے ہیں، لیکن اگر وہ خود بغض عقیدہ ہو تو اس سے متاثر ہو کر پھر بندہ ادھر ڈھلک جاتا ہے. لہذا کسی سنی طالب علم اور عالم کو قطعاً یہ حاجت نہیں ہونی چاہیے. سنی علماء صاحب غوث اعظم ہوں یا داتا صاحب ہوں یا شیخ محقق ہوں، چاہے امام ربانی ہوں، سرکار امام محمد رضا ہوں، سرکار حجت الاسلام ہوں، مفتی اعظم ہوں، یا حضور تاج الشریعہ ہوں، یا اکابر اہل سنت ہے، انہوں نے کس موضوع پر ہمیں چھوڑا ہے کہ ہمیں کشکول اٹھا کر کسی کے آگے جانی ہوگی؟ اگر ملحد سے بات کرنی ہے تو توحید کے دلائل بھی یہاں موجود ہے، منکر ختم نبوت سے بات کرنی ہے تو تحفظ ختم نبوت کے دلائل بھی یہاں موجود ہے، اگر رابضی سے بات کرنی ہے تو عزت صحابہ کے دلائل بھی موجود ہے، اور اگر خارجی سے بات کرنی ہے تو مرتبہ اہل بیت کی عزت بھی موجود ہے. اہل سنت ایک اسلام کا صحیح ترجمان ہے، لہذا ہمیں کسی کی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں، اپنے ہی راستے سے تمسک لازم ہے، لازم ہے، لازم. یہ میں چند تجربات آپ سے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ نوجوان دوست ساتھی طلبہ آتے ہیں، میں آپ کا ایک چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت سے اور یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کا خیال کریں، کیونکہ بندے کی عمر جب 18 سال 20 سال 22 سال 25 سال یہ بڑی تیش والی عمر ہوتی ہے، اس میں علم پیچھے رہ جاتا ہے، تیش آگے آ جاتی ہے کہ اگلے کو میں زیر کر کے رکھوں گا، تیش آگے آ جاتا ہے، غصہ آگے آ جاتا ہے، علم پیچھے چلا جاتا ہے، اور اس علم میں بندہ یا تو ادھر جاتا ہے پھر ادھر جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پڑھتے ہیں اداروں سے تعریف وابیوں کی کر رہے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے کہ کبر آ جاتا ہے، اپنے لوگ ہلکے اور بیکار لگتے ہیں، اگلے کے اونچے پھیکے پنوان اچھے لگتے ہیں. لہذا اس لیے امام نے کہا تھا پڑے رہو انہی کے در پر، رخصت قافلہ کا شور، غصے ہمیں جگائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں اٹھائے. لہذا اس مضمون کو ذکر کرنے کے بعد، کیونکہ یہ آخری نشست ہے، اللہ رب العالمین آپ کی اور ہماری زندگیوں میں عافیت فرمائے، لیکن حیات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا جو بات سچی دل کے اندر ہو علم چھپانے کا جرم نہ آ جائے، اس لیے بات اپنے دوستوں بھائیوں اور ساتھیوں کے ساتھ شیئر کر لینی چاہیے. اب اس کے بعد میرے دوستوں بزرگوں، سید زہرہ پاک کے مقام و مرتبے پر، مولا مرتضیٰ کے مقام و مرتبے پر، دیکھیے جب ذکر صحابہ ہوا اسی کشادگی اور چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جب پنجتن پاک کا ذکر ہو تو اسی چمکتے چہرے کے ساتھ ہونا چاہیے. میں نے کل بھی کہا تھا ناز جائے تفضیلیوں کا، انہوں نے عزت صحابہ پر حملہ کر کے 3 سال سے امت کو یہیں الجھا دیا ہے، ورنہ سنی کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ذہن انڈرسٹوڈ تھا، انڈرسٹوڈ تھا، وہ اگر کھڑے ہو کر فضائل اہل بیت پڑھے تو کوئی اس میں کوئی شک کرنے والا نہیں تھا، لیکن جب ظالم لوگ بیچ میں آئے کہ ذکر اہل بیت کا بہانہ کر کے عزت صحابہ پر حملہ کرنے لگے تو سارا معاملہ پراگندہ ہو گیا۔ میں تو چاہتا تھا کہ ایک محرم ہی سے ذکر اہل بیت کروں، لیکن جو پراگندہ انہوں نے معاملہ بنایا ہے تو اہل بیت کی وراثت ہے کہ اپنے یاروں اور اپنے محبوبوں کا ادب سکھایا جائے، اس لیے صحابہ کا ذکر کر کے پہلے ان کا عقیدہ نظریہ سمجھ لیا ہے، اب ان کے دربار میں کشکول خیرات لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ دوسری بات میرے دوست، یہاں پر اعلی حضرت کا مزاج اگر آپ غور کریں گے تو بات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ بات جو ہے وہ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے، دیکھو نا غوث پاک کی شیرنی کے ایک نقطے کے لیے کیسا اس کا اہتمام کیا ہے، تو علم اگر کبر سکھائے تو خرابی ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا وہ بندہ عالم نہیں ہو سکتا جس کو اپنے اکابر سے بغض ہو جائے، حسد ہو جائے۔ حسد کی کیا علامت ہے؟ جس وقت میں آپ کی تعریف سے رک جاؤں تو مجھے حسد ہو گیا خدا نخواستہ، جس وقت آپ کی زبانیں اپنے اکابر اور بزرگوں کی تعریف سے رک گئی تو حسد ہو گیا۔ فرمایا لا یکون الرجل عالما حتى لا يحسد فوقه، جب تک اپنے بزرگوں سے حسد نہ چھوڑے۔ حسد کی علامت یہ ہے کہ بندہ ان کے ذکر سے جان چھڑاتا ہے، اس کو ہلکا سمجھتا ہے، اس کو اپنی فکر میں حیثیت نہیں دیتا، ان کے ذکر کی ترتیب نہیں، لیکن اگر وہ پڑھنا پڑھانا سب کچھ کرے اور دل اسی خیال سے مچل رہا ہو اور اسی معیار پر مچل رہا ہو کہ جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔
لہذا اپنے محسنوں کی محبت میں دل و دماغ کا تر رہنا علم کے پودے کو اور مضبوط اور ثمربار اور پھلدار کر دیتا ہے۔ اب آئیے حضرات اہل بیت کی عظمت و شان کے لیے میں چند باتیں یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں، کیونکہ یہ مقدمہ لازم تھا، مانا کہ وقت ہمارے پاس اتنا نہیں کہ ہم یہ مقدمہ اتنا طویل کرتے، لیکن اس مقدمے کے بغیر ہم ایک بات بھی نہیں کر سکتے تھے ذکر کرنے کے بعد، اس تمہید کے بعد۔ اب آپ غور کیجئے، اہل سن دین کا ایک مزاج میں مزید آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے چہرے تو پنجتر پاک چار یار کی محبت سے چمک رہے ہیں، اب ہم اس کو قانونی راہ میں کس طرح سنبھالیں تاکہ دل قائم رہے۔ مزاج دین کو سمجھنے کے لیے، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام ہمیں دو چیزوں کا پابند کرتا ہے، یعنی اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کے دو پہلو ہیں، ایک خاص جہت سے، ایک ہے تعلیم کا اور ایک ہے تعظیم کا، ایک ہے تعلیم کا اور ایک ہے تعظیم کا۔ یہ سن لیجیے آپ، سلیم نمازیں پڑھتے رہے، پڑھنا ہے، لیکن جسے خدا نے عزت دی ہے ان کی عزت بھی کرنی ہے۔ ایک گروہ ہوا ہے جو صرف تعظیم میں لگ گیا اور تعلیم اور فرائض چھوڑ دیا، ایک وہ ہے جو فرائض اور اذکار میں لگ گیا اور جن کو خدا نے قدر و عزت دی تھی ان کے ذکر کو بدعت اور شرک کہہ دیا۔ سنی وہ ہے جو تعلیم میں بھی مضبوط ہے اور تعظیم میں بھی مضبوط ہے۔ یہ میں آپ کو ہزار بات کی ایک بات کر رہا ہوں، آپ اس کو کبھی اپنی ذات پر اپلائی کر کے دیکھیں، اور یہی مقام اہل بیت۔ عشاء ماشاء اللہ آپ پڑھ چکے ہیں، یہ تعلیم تھی اور یہ جو ہو رہا ہے یہ تعظیم۔ دیکھیں رسول اللہ نے یہی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی، میرے بزرگ، بچے، میری بہنیں، بیٹیاں، میری مائیں، ذرا غور سے سنیں اس بات کو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشدکم اللہ اہل بیت ثلاث، حضور نے 3 دفعہ قسم اٹھا کر اپنے گھر والوں کی تعظیم کے لیے امت کو بھارا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، میری اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، میری اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر حضور نے آگے ارشاد فرمایا، یہ ایک ایک بات گھنٹوں کی تشریح رکھتی ہے لیکن وقت مختصر ہے تو میں آگے بڑھ جا رہا ہوں، تو اپنے ذہن کو دیکھیں، جب وقت ہمارے پاس کم ہے اور ہم زیادہ بات سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی تازگی کے ساتھ اس بات کو سنیے۔ انشدکم اللہ اہل بیتی ثلاث، حضور نے 3 دفعہ فرمایا قسم دے کر کہ میری اولاد کے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک۔ اور جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر مزید فرمایا گیا ہے مجموع زوائد میں حدیث، حسن سلوک کا کیا مطلب ہے؟ سنیں ایک اور حدیث اس کی تشریح کرتے ہیں، تفسیر الحدیث بالحدیث، مجموع زوائد میں علامہ حسنی نقل کرتے ہیں، جناب رسول اللہ نے فرمایا لا یؤمنو عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ و اہلی احب الیہ من اہلہ و اطرتی احب الیہ من اطرتہ و ذاتی احب الیہ من ذاتہ. فرمایا بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک فرمایا لا یؤمنو عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری اپنی جان اس کے نزدیک اس کے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے. جب تک امتی خود کی جان کو رسول اللہ کے قدموں میں اور حضور کی حیات اور حرمت کو اپنی جان پر اعلیٰ نہ سمجھے، اور یہی تو وفاداری ہے، فرما وہ مومن نہیں ہو سکتا. آگے فرمایا وہ اہلی احب الی من اہلی، جب تک میرے خاندان کو اپنے خاندان سے زیادہ محبوب نہ بنا لے. یہ ہے انشدکم اللہ اہل بیتی، جب تک میرے خاندان اس کے نزدیک اس کے اپنے خاندان سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے. وہ اطرتی احب الیہ من اطرتہ، میری اولاد جب تک اس بندے جو میرے ایمان میرے سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، جب تک وہ اپنے دل میں اس سطح میں نہ آ جائے کہ اسے اپنی اولاد پر وہ لاڑ ترس پیار شفقت مہربانی نہ آئے جو میری اولاد پر آئے. یہ ہے یہ معیار. آسان وقت مختصر کر کے میں نے حدیث پاک سے ہی اپنے آپ کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر دی. یعنی انشدکم اللہ اہل بیتی، میں تمہیں تین دفعہ کہہ رہا ہوں میری اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرو. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تمہاری جان تمہارے نزدیک اتنی عزیز نہ ہو جتنی عزیز میں تمہارے نزدیک ہو جاؤں. تمہارا خاندان، تمہاری برادری، تمہارا کنبہ عزت کے لائق ہے، لیکن تمہارے نزدیک میرا کنبہ، میری اولاد اس سے زیادہ عزت رکھتی ہو. سناس بات سمجھ میں آ گئی. اب آگے چلیے، فرمایا انی تارکم فیکم، میں تم میں کچھ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ما ان اخذتم بہ لم تدلوا، یہ حدیث کئی کلمات کے ساتھ مختلف راویوں کے ساتھ. فرمایا انی تارک فیکم ما ان اخذتم بہ لم تدلوا، فرمایا میں تم میں جو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کوئی چیز تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی. فرمایا کیا؟ فرمایا کتاب اللہ و اطرتی، اللہ کا کلام اور میرا گھرانہ. اللہ کا کلام تعلیم، میرا گھرانہ تعظیم اور محبت. تعلیم پرواز کی جہد بناتی ہے اور تعظیم پرواز دیتی ہے، پرواز دیتی ہے. یہ سن لیجیے آپ، اس لیے کہ آپ ادارے کے عدل، تعلیم عدل ہے، تعظیم احسان ہے. عدل کہتے ہیں ہر شے کو برابر رکھو، اور احسان کہتے ہیں اپنی طرف سے تھوڑا کچھ اور اگلے کو دے دو. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہاں پر بھی آپ دیکھیں مطلب عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو دے دیا جائے، تعظیم یہ ہے، احسان یہ کہ اپنے حق میں سے تھوڑا اور بڑا کر دیا جائے. تو حضور سید عالم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری اولاد اور قرآن مجید. اور پھر آخری جملہ رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، فرمایا فانظروا کیف تخلفون فیہما، فرمایا میں دیکھوں گا کہ میرے مزار مقدس میں جانے کے بعد تم نے میری اولاد اور قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے. یہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ تم نے کیا کیا. جامع ترمذی شریف کی حدیث، بڑی مشہور حدیث، جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ سے پیار کرو اس لیے کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے. بڑی مشہور حدیث فضائل اہل بیت میں. حضور نے گویا کہ اہل بیت کی محبت کو ایکسپلین کیا ہے، سمجھایا ہے، تاکہ وہ طبیعتوں کے اندر مکمل جاذب ہو جائے. فرما احب اللہ لما یغزوکم من نعمتہ، اللہ سے پیار کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی نعمتوں سے تمہیں کھلاتا ہے. وحبونی لحب اللہ، اور مجھ سے پیار کرو اسی رب کی وجہ سے. وحبو اہل بیتی لحبی، اور میرے گھر والوں سے محبت کرو میری وجہ سے. یہی صحابہ کے لیے بھی ارشاد ہوا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے پیار کرے گا تو میری وجہ سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا العیاذ باللہ تو میری وجہ سے وہ بغض رکھے گا. تو لہذا فرمایا کہ مرکز ہے ذات مصطفیٰ، اس حدیث سے واضح ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے نزدیک حضور کی عزت و حرمت برقرار رہے گی، نہ وہ صحابہ کی بیدوی کی طرف جائے گا نہ وہ اہل بیت کی بیدوی کی طرف جائے گا. اس کو دیکھیے جلدی سے آگے چلتے ہیں کیونکہ فضائل بھی بیان کرنے ہیں، قانون بھی بیان کرنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس چیز کو ایکسپلین کر کے دکھایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں اور میں دیکھوں گا کہ تم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، تو ہمارے لیے ایک عملی مظاہرہ خلفاء راشدین ہے. جو قرآن نے کہا ہے نا الا المودت فی القربا، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا برتن اور مرکز جو ہے وہ قرابت دار ہیں، ان کی محبت ہے. اگر ان کی محبت سے دل آراستہ نہ ہو، سجے نہ، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ رسول کی محبت کا نزول کس جگہ پر ہوگا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے یہ بات بخاری شریف میں موجود ہے کہ جب آپ نے سیدہ زہرا پاک اور حضرت مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، اس کے بعد آپ نے ان سے یہ کہا والذی نفسی بیدی، اے علی سن لیجیے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ نسل من قرابتی، مجھ ابو بکر کو اپنے بچوں کے ساتھ شفقت مہربانی اور پیار میں وہ محبوبیت نہیں ہے جو آپ کے بچے اور آپ کے پیار کے اندر. یعنی یہ مثالیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر کر چکے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ کا یہ جملہ بڑا تاریخی ہے کہ ارقبو محمدن فی اہل بیتہ ہی، کوئی کہے جناب حسن کی محبت کیسے آئے رضی اللہ عنہ حسین کی، تو حضرت سیدنا ابو بکر ایک نسخہ دیتے ہیں، فرمایا ان میں ہی حضور کو ڈھونڈ لو. ہم کہتے ہیں نا مراقبہ، سب سے کٹ کر اپنی فکر کو اتنا درست کرنا کہ اصل مضمون کی طرف توجہ جائے، تو فرما اہل بیت جلوہ گاہ مصطفیٰ ہیں، ان میں ہی مصطفیٰ کو ڈھونڈو، حضور تمہیں کہاں ملیں گے. یہ اتنا اونچا جملہ کس نے کہا؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے. اندازہ لگائیے جو محبت سے سرشار ہوتا ہے وہی یہ بات کر سکتا ہے. یہ قانون میرے بزرگ بھائی بچے غور کریں، فرمایا اہل بیت کے اندر ان چیزوں کو گویا کہ تلاش کرو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دوسری شخصیت ہے، کیونکہ خلفاء سے ہم ذکر کریں گے اور کالا کا یہی دھڑام تختہ ہو جاتا ہے کہ اس میں جو جھگڑے لگائے ہوئے ہیں لیکن ایسی محبتیں اور کہاں نظر آتی ہیں. کہتے ہیں جی کبھی کبھار وہ ہمیں ایسی متاثر کرنے کے لیے کہتے ہیں واہ 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 واہ، عمر نے یہ کہا تھا، علی میرا مولا ہے، کیا کہا عمر نے؟ میں نے کہا تو نے یہ نہیں سنا کہ علی نے کیا کہا، مولا عمر کیسا ہے؟ یہی تو سنیت ہے، توجہ ہے. میں نے کہا سن لے پھر میری بات، ٹائم نہیں ہے آج، تیری قسمت اچھی ہے، ٹائم نہیں ہمارے پاس. صرف اتنی بات کرتے ہیں، علی کو سمجھنے کے لیے مزاج عمر چاہیے اور عمر کی سمجھنے کے لیے حب علی چاہیے. اس کے پیچھے دفتر کے دفتر ہیں. تو یہ دیکھیے سرکار وہاں یہ خود غرضیاں کہاں پر ہیں جناب، یہ جو نکمے بات کرنے کی جسارت اور جرت کرتے ہیں. حضرت فاروق اعظم تو وہ عظیم ہستی ہیں جو خود مستجاب الدعوات ہیں. مولا علی خود کہتے ہیں اپنے اس یار کے بارے میں، کل میں نے آجوری علامہ آجوری کو پڑھا آپ کے سامنے شریعہ میں، وہ فرماتے فضائل صحابہ کی ساری حدیثیں مولا علی سے اپنے یاروں کو. آج بھی جو نہج البلاغہ بنا رکھا اس کے اندر موجود ہے ساری چیزیں، گویا کہ آج بھی اس کے اشارات نظر آتے ہیں میرے دوست بزرگوں. واضح طور پر حضرت فاروق اعظم سیدہ زہرا پاک، تو زہرا پاک حضور کی نسبت اور قرابت کی جہاں سے جہتے تھی، یہاں تک کہ مولا علی کہتے ہیں یار عمر کو نہ چھیڑو، جو یہ بولتا ہے ہو جاتا ہے. موفقات عمر جو زبان سے نکلا وہ وہی بن کر اترا ہے. یہ ترتیب کے ساتھ یہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں. اور آج آئیے اصول کافی اٹھا کر دیکھیے کہ آج اگر اہل بیت کے 12 اماموں کا سلسلہ چل رہا ہے تو پودا لگانے والا بھی فاروق اعظم تھا. ہماری تاریخ ہو یا ادھر کی تاریخ ہو، ایران کسرا کی جو شہزادیاں آئی ہیں تو تین شہزادوں کے نکاح میں دیا. پہلے جو سب سے بڑی شہزادی سیدہ شہر بانو، ان سے پوچھا ما اسمکی، تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا شہر جہاں. فرما بل شہر بانو، نام خود آپ نے عطا فرمایا فاروق اعظم. اور جو بڑی شہزادی تھی ان سے نکاح کرا دیا. کس کا؟ سکون سے بیٹھی. جو بڑی شہزادی تھی ان سے نکاح کرایا امام علی مقام کا، اور امام علی مقام کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین ان سے پیدا ہوئے. عمر گھر کو جاڑنے والا نہیں ہے، اس بستی کا رکھوالا اور آباد کرنے والا. یہ تو اللہ کی توفیق ہے جس کو سائے سچ سے آشنا کر. یہ پہاڑ جیسی حقیقتیں کسی کا باپ نہیں اس کو ہٹا سکتا. اسی لیے امام زین العابدین بھی چلے جا رہے ہیں اس مزار کے سامنے سے. ایسی ہاتھ چومنے والا چاہتا تھا میں کچھ اور بات منہ سے نکلواؤں گا. کہنے لگا ابو بکر عمر کی کیا منزلت اور قدرت ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں. ہاتھ سے اشارہ فرمایا اب وہ کہاں ہیں؟ کہ رسول کی چھاتی سے لگے ہوئے. کہاں؟ امام فرماتے ہاں یہی منزلت یہی قدر رسول اللہ کی بارگاہ میں ہے. آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عقیق و عمر کی. فاروق اعظم کے دیکھیے بڑی مشہور بخاری کے حدیث ہے جب نماز استسقاء کے لیے دعا کی خود مستجاب الدعوات ہیں خلیفہ ہیں لیکن دعا میں جملہ کیا کہتے ہیں دعا کر رہے ہیں یا اللہ بارش دے دے لیکن جیسے ہی حضور کے چچا حضرت عباس سامنے آئے انداز بدل گیا. یہ جو انداز آ رہا ہے نا یہ سنیت ہے کہ جب ان کا مرتبہ سامنے آئے تو سنی چوری نہیں کھاتا. یہ فاروق اعظم کا فیضان ہے جس کو فاروق اعظم کی محبت لگ جائے نا وہ پینتن پاک سے بھاگ نہیں سکتا. اور جس نے عمر کو سمجھا نہیں وہ علی علی کر سکتا علی اس کو مل نہیں سکتا. اب آپ غور کیجئے اس پر ہم الگ سے گفتگو کر سکتے ہیں. یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے یہ دلائل ہی سے مترشح ہے. حضرت فاروق اعظم دعا فرما رہے ہیں دوران دعا خود مستجاب الدعوات ہیں رسول اللہ کی منصوص روایتیں موجود ہیں وہاں پر روایتیں موجود ہیں. جب چہرے پر نظر پڑ گئی حضرت عباس کے تو انداز دعا بدل گیا. اب کیا کہتے ہیں اللہم اننا نتوسل الیک بعم نبینا. یا اللہ ان سارے صحابہ کو میں نے کہہ دیا وسیلہ پکڑ لو عباس کے وسیلے کا پکڑ لو. نتوسل الیک بعم نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فسقنا فیسقون. حضرت عباس کے چہرے کا دیکھ کر فرمایا کہ ہم سارے صحابہ وسیلہ پکڑتے ہیں یا اللہ تیری بارگاہ میں نتوسل الیک بعم نبینا تیرے محبوب کے چچا کا فسقنا بارش دے دے. کبھی چل رہے تھے کہ بارش ہو گئی. اور میں اکثر وہ بات پڑھتا ہوں جو تبری کے اندر موجود ہے اور المنتظم میں محدث ابن جوزی نے نقل کی ہے اہل سنت کے اجل القدر ائمہ میں سے ہیں. آپ دیکھیے انہوں نے تو ایک الگ سند سے روایت بعد میں یہ تو امام بخاری نے مختصر لیا ہے اجمال. تفصیل الگ الگ جگہ پر راویوں سے ملتی ہے. تفصیل تبری میں آپ دیکھیے اور المنتظم میں دیکھیے. وہاں یہ کہ فاروق اعظم نے نماز وہاں پڑھائی اور چلتے ہوئے صف میں آئے. نماز استسقاء کی صف آپ نے نماز پڑھائی اور نماز بارش کی پڑھانے کے بعد آپ چلتے ہوئے آئے. یہ اس وقت ملتزم میرے سامنے کھڑی ہے. وہ اخرج الناس الى الاستسقاء فخرج وخرج مع العباس ماشيا فخطب واوجد وصلى ثم جلس لركبتيه. فرمایا سرکار فاروق اعظم نے وہاں نماز پڑھائی. توجہ کیجیے گا نماز پڑھا کر چل کر آئے آپ. ثم جلس لركبتيه اور حضرت عباس کے دونوں گھٹنوں کے پاس بیٹھ گئے. بولو سبحان اللہ. لوگ مجھ سے کہنے لگے در کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہی تو در ہوتا ہے لرکبتے. رکبہ یوں تو عربی میں گھٹنے کو کہتے ہیں. رکبتے سے مراد یہ جو جملہ ہے. اور فاروق اعظم کا کھڑے کر کے بات نہ کرنا. عباس کھڑے ہو جاؤ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. بلکہ انہی کے پاس جا کر رکبتے بیٹھنا یہ ہے عشق رسول یہ ہے عشق بیت اور یہ ہے سنیت کی خالص تعبیر. معیار افضلیت سرکار فاروق کے پاس ہے لیکن جو نسبت رسول وہ ہے اس کا لحاظ دیکھیے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق کے بعد جو امت کا سب سے بڑا افضل شخص ہے وہ چل کر آتا ہے. حضرت عباس کو کھڑا نہیں کرتا بلاتا نہیں ہے. امیر المومنین بھی ہے نہیں بلکہ فرما گئے جسا لرکبتے گھٹنوں کے پاس چپک کر بیٹھ گئے. کہنے لگے عباس یار دعا کر دے تو آج. یہ ہے سنیت. یہ رنگ مل جائے نا میرے دوست جو امام کو ملا کہ دو جہاں میں خادم آل رسول حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. اب آپ دیکھیے سما جسال رکبتے گھٹنوں کے ساتھ آپ لگ کر بیٹھ گئے. یہ کیا تعبیر ہے گھٹنوں کے پاس بیٹھنا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فاروق اعظم امیر المومنین ہے لیکن فرماتے چپ کر وہ خون رسول ہے. یہ ہے وہ عشق. یہ ہے وہ تسکین و فیضان جو جس طرح کل ہم نے بتایا سرکار نے فرمایا تھا ابو بکر تو نے جو علی کو جگہ دی ہے نا تو فضل والا تو خود ہے، اس لیے کہ فضل والا ہی فضل والوں کی جگہ کو جانتا ہے، عزت والا ہی عزت دیتا ہے، جس میں خود عزت نہ ہو کسی کو عزت کیا دے سکتا ہے، عزت اصلا لباسوں سے نہیں آتی، خاندان اس کے رویے سے پہچانا جاتا ہے۔ غور کیجئے حضرت حضرت فاروق اعظم نے کیا کیا میرے دوستو، جب آپ حضرت آپ اس کی چاشنی کو محسوس کر رہے ہیں کیا آنے والا کون ہے، ذرا اس کی پر پڑھنا، تم عمر ہے کون، وقت نہیں ورنہ میں اور پڑھتا، آنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے، ادھر سے بلا نہیں رہا، عباس ادھر آ جاؤ، ان کو پتا یہ وہ ہے جن کو رسول اپنا باپ کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا حضرت عباس کو حضور اتنا چاہتے تھے، فرماتے تھے کہ بندے کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے، اگر باپ انتقال کر جائے تو چچا مثل باپ کے ہوتا ہے، صحابہ نے اگر حضور سے کوئی بات منوانی ہوتی نا تو حضرت عباس کو آگے کرتے۔ حضرت ابو سفیان بن حرب جب آئے تھے ان کو پتا تھا راستے میں اگر عمر نے پکڑ لیا تو خیر نہیں، فتح مکہ میں، اور میں حضور کے پاس جا کر معافی چاہتا ہوں، حضرت عباس کو پکڑا اور حضرت عباس کے ساتھ گئے، حضرت عباس نے جا کر پہلے حضور سے کہا یا رسول اللہ میں نے جس کو امان دی، فرمایا جن کو آپ نے امان دی امان ہے، کہہ کہ میں ابو سفیان کو لا رہا ہوں، قریش کا سردار لا رہا ہوں، میں لے آئیے۔ جب لایا گیا اب جب بات ہو گئی تو پھر کہا کہ حضور کو بشارت دے دیجئے، تو سرکار نے بشارت بھی عطا فرمائی۔ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کئی حوالے میں پڑھ سکتا ہوں لیکن ایک جملہ میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، غور کیجئے آپ فیضی غلیظ، خاص طور پر تو اگر میری آواز سن رہا ہو تو غور کر، سن ضیاء النبی کے اندر حوالے تو میں پیچھے سے بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن ضیاء النبی میں پیر کرم شاہ الازہری لکھتے ہیں جلد نمبر 5 میں کہ ابو جہل نے ایک دفعہ سیدہ زہرہ پاک کی توہین کی، ہمت کر بیٹا آجا صلاح ابن حسن، الگ جس بندے کا نام لے رہا ہوں اس کے بارے میں لکھ کر بتا، کیونکہ تو نے تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی لکھا، ادھر بھی لکھا، لیکن جہاں تو گھسنا چاہتا ہے نا تو پھر بات کرنا سب کے بارے میں کر۔ پیر کرم شاہ الازہری لکھ رہے ہیں جن نمبر 5 ضیاء النبی میں، حضرت ابو سفیان، اب آپ دیکھیے ان کے ایک عمل کو وہاں ذکر کیا ہے، سیدہ زہرہ پاک کی توہین کی ابو جہل ملعون نے، اور سیدہ زہرہ پاک یہ انہوں نے لکھا، ایسا واقعہ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں لکھا انہوں نے، اب تو جان حوالے پر، جرح جان، فتوا جان، بات کرے گا اب تو کھل کر ان پر، تو جو تو ہٹ کر الگ سے کوئی چھتری پکڑنا چاہتا ہے نا تو اہل سنت کے مسلمات ہر جگہ ایک ہی ہوتے ہیں، سن لیجئے۔ پیر کرم شاہ الازہری لکھ رہے ہیں جن نمبر 5 ضیاء النبی میں کہ سیدہ زہرہ پاک کے ساتھ شدید توہین کی، کیونکہ ان کی عمر بہت کم تھی، بچی تھی اس وقت، ابو جہل نے جب سختی کی تو وہ آئیں اور رو رہی تھی، تو سرکار نے کہا سیدہ زہرہ کو رضی اللہ عنہا کہ جا کر ابو سفیان سے کہو، حضور نے کہا، یہ پیر صاحب لکھ رہے ہیں پیر کرم شاہ صاحب، کہ جا کر حضور سے کہو، تو کہتے ہیں سیدہ زہرہ پاک نے ابو سفیان سے کہا کہ یہ ہوا ہے، سیدہ زہرہ پاک کو ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے گئے، عمر ان کی بہت کم تھی، لے گئے، بچی تھی وہ، اور کہا جس طرح اس نے تیرے ساتھ رویہ کیا وہ رویہ میرے سامنے کر۔ پیر صاحب لکھ رہے ہیں ضیاء النبی میں کہ سیدہ زہرہ پاک نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، اور ابو سفیان کہنے لگے میں کھڑا ہوں، جیسا کہا ہے ویسے کر۔ زہرہ پاک لوٹ کر آئیں، کہنے لگی حضور سے کہ میں نے بدلہ لیا، اور ابو سفیان کھڑے تھے، سرکار نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا یا اللہ ابو سفیان کی اس نیکی کا لحاظ رکھنا، کیونکہ دونوں گروپ بڑا نام لینے کی جناب کی کوشش کرتے ہیں، تو آئیے اب دیکھیے ان کو، ہم کسی کی ساتھ اور بیدبی کی طرف نہیں جانا چاہتے، ہم نے حوالہ پڑھ دیا ہے، تو لہذا یہ بات ہم کر رہے ہیں آپ کے سامنے، غور کر رہے ہیں آپ، تو حضرت عباس لے کر ہی گئے تھے حضور کی خدمت میں، تو حضرت عباس کے گھٹنوں کے پاس حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہیں، کسی سنی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ فاروق اعظم کی افضلیت کیا ہے، اور نہ اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ حضرت عباس کی قرابت کیا ہے رسول اللہ سے، بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر کیا کہتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ دعا کرو، ڈائریکٹ فرماتے ہیں وقال اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، لوگ یہ آیت وسیلے کے خلاف پڑھتے ہیں، اور حضرت عمر نے فرمایا اس سے تو اہل بیت اور ولیوں کی شان پتہ چلتی ہے.
ان کے قدموں میں یعنی رخبتائے پاؤں کے پاس بیٹھ کر حضرت عمر دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو یہ بات ادھر کیوں نہیں کہتے جہاں نماز پڑھائی تھی؟ یہ بات ادھر بھی بولی جا سکتی ہے. جب آپ نماز استسقاء پڑھا رہے ہیں تو یہ آیت تو آپ نے نماز میں بھی پڑھی ہے, لیکن اب یہاں پر پڑھی ہے. فرمایا وہ تعلیم ہے یہ تعظیم ہے. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. حضرت فاروق اعظم یہ جملہ کہہ رہے ہیں اے اللہ, حضرت عباس کے گھٹنے کے ساتھ لگ کر اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں, تجھی سے مدد چاہتا ہوں. اللہم اغفر لنا, بارش کے لیے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے. ورحمنا, اور ہم پر رحم فرما. ورضعنا, اور ہم سے راضی ہو جا. ثم انصرف فما بلغوا منازل راجعین حتى خاد الغدران. یہ تمام علماء لکھتے ہیں کہ حضرت عباس کے پاس سے اٹھے, جو بات حضرت عباس کے پاس بیٹھ کر کی تھی حضرت عمر ابھی دروازے میں پہنچے نہیں تھے کہ مدینے میں چھما چھم بارش شروع ہو.
اب آپ دیکھیے یہ ہے وہ چیز کہ انشدکم اللہ اہل بیتی, اس کی لاج اس کی صحیح تفسیر خلفاء راشدین نے کر کے دکھائی. خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یہ بات کر کے دکھائی. حضرت سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل مبارکہ کو آپ نے دیکھا. ایک اور بھی ہے جو سیر اعلام النبلاء کے اندر موجود ہے کہ یمن حضرت فاروق اعظم کتنی مصروف شخصیت ہے. یہاں لوگ کام کچھ نہیں کرتے, کہنے کہ یہ 14 گھنٹے وزیر اعظم کرتے. کسی نے کہا یار تو 14 گھنٹے سو جایا کر تاکہ پاکستان پر رحم ہو جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ 32 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے. فراغت ایک جگہ نہیں, یعنی ایک لمحے کی فراغت نہیں. کہیں جہاد ہو رہا ہے, کہیں قتال چل رہا ہے, کہیں قضا کا مسئلہ ہے, لیکن اس میں بھی دیکھیں عشق والے کیا ہوتے ہیں. یمن سے اچھے قیمتی جبے آئے. امام ذہبی نے سیرے میں لکھا ہے حضرت فاروق اعظم کا ایک تھپی لگ گئی, لیکن دیکھیے عشق کیا ہے, اتنا مصروف آدمی بھی محبوبوں کے لیے وقت کیسے نکالتا ہے. اس کو اپنے اوپر تاری کریں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا بندے کو جن کی اہمیت ہوتی ہے ان کے لیے وقت نکال لیتا ہے. حضرت عمر نے تھپیاں گنی, کہا فلاں کو بانٹ دو, فلاں کو بانٹ دو, فلاں کو بانٹ دو, اور کچھ بھی نہیں بچا. تو مزاج جیسا تھا تو پھر سوال کیا گیا. حسنین کے لیے تو کچھ نہیں رکھا آپ نے, ہر جگہ تو ان کو ترجیح دیتے ہیں. فرمائیے کپڑوں میں وہ مقام بھی نہیں تھا کہ میں حسنین. آپ نے کاتب کو بلایا, جلدی آیا, اس کو یمن کے گورنر کو لکھوایا گیا. فرمایا کہ اعلیٰ کپڑا وہاں سے لیا جائے اور اس طرح سلا کر بھیجا جائے. جب وہ سلا کر بھیجا گیا, صرف بندہ گیا اس کام کو, خود کے کپڑے پر 4 پیوند لگے ہیں. کالے تو کیا جواب دے گا قبر میں خدا؟ فاروق اعظم کے خود کے کپڑے میں 4 چمڑے کے پیوند لگے ہوئے ہیں. کپڑا پھٹ گیا, چمڑا منگایا, سلا لیا. فرمایا کیا ہے, ہو گیا کام, کیا کرنا نئے کپڑے؟ لیکن مولا علی کے شہزادوں کے لیے قاصد بھیجا گیا ہے, وہ گیا ہے, پرچیز کیا ہے, لایا ہے. یمن سے جب بن کر آئے اور آپ نے جب دیکھا تو دل بڑا خوش ہوا کپڑے کو دیکھ کر, اس کی رنگت کو دیکھ کر. حسنین کو دیا, فرمایا جاؤ پہن کر آؤ. جب دونوں امام پہن کر آئے تو حضرت عمر پہنا انہوں نے تھا. محبت اسی کو کہتے ہیں, جب محبوب خوش ہو تو محب خود ہی ہو جاتا ہے. یہی ہجرت کی رات میں ہوا ہے. ایک جملہ میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں, پھر حدیث پڑھتا ہوں. ہجرت کی رات میں گرمی اتنی تھی, حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں جب حضور کو لے کر نکلا نا, میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مسلم شریف کی حدیث کے بارے میں جرح کر رہا تھا مشکات کی. چند طلباء تھے ساتھ میں, بلکہ طلباء کے وہ ہمارے استاد ہی ہیں, تو لہذا بیٹھ کر ہم بات کر رہے تھے. تو اس میں یہ حدیث مبارکہ جو ہجرت کے بیان میں ہے, حضرت عمر حضرت ابوبکر کہتے ہیں جب بہت دیر ہم ہجرت میں چل پڑے نا, یہ درمیان میں نے ایک الگ واقعہ لایا ہجرت کا, غور کیجیے آپ. تو کہتے سایہ نہیں تھا جہاں میں حضور کو بٹھاؤں. کبھی مدینہ شریف سے مکہ آؤ, مکے سے مدینہ جاؤ, اللہ اسی میں ہماری زندگی پوری کر دے. تو گرمی ہونا تو کبھی اس حدیث پاک کو وہاں پر دیکھنا. تو کہتے ہیں چھوٹا سے کانٹے دار پودا تھا جس کی کچھ دھوپ تھی, سایہ ہو گئی تھی. میں جلدی سے گیا. کبھی آپ گرمیوں میں مکہ سے مدینہ, مدینہ سے مکہ جاتے ہیں نا, تو بس سے 5 منٹ نیچے نہیں کھڑا رہ سکتے آپ بغیر ایسی. اور یہ 13 دن کا سفر 12 دن کا سفر وہاں سے پیدل ہو رہا ہے. کہتے ہیں میں نے سرکار دو عالم کو دوپہر کے وقت کچھ آرام کے لیے تھوڑی جھاڑیاں تھیں, وہ جھاڑیاں آج بھی آپ کو اس قسم کی نظر آتی تو بندے میں کیفیت ہوتی ہے. فرمایا اس کا ایسا تھا کہ کچھ سایہ کچھ دھوپ اس سے نتھک رہی تھی, چھلک رہی تھی. کہتے ہیں کہ پھر جناب میں نے وہ جگہ کو ہموار کیا, چادر بچھائی, اور حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ اس پر سو جائیں، اور کہہ رہے کہ میں دور ٹیلے پر دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، حضور سوتے تھے اور مجھے بڑا مزہ آتا تھا. حضور سوتے تھے، خود بھی سرکار کے ساتھ ام معبد سے جب وہ پورا واقعہ ہے، جب دودھ لے کر آئے، دودھ لے کر آئے اور اتنی شفافیت کے ساتھ جب گئے تو انہوں نے کہا آپ یہ بکری کا پورا واقعہ جو سرکار کی کرامت ہے، تو سرکار نے کہا ٹھیک ہے اگر بکری دودھ نہیں دیتی تو میرے پاس لے آؤ. لایا گیا، اب وہ بکری کے لایا گیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر دیکھیں کیسے ہر نظام کو جانتے ہیں. حضور اس سے پہلے کہ اس کے تھنوں پر ہاتھ لگاتے آگے بڑھے، جو تھوڑا سے پانی تھا پہلے اس کے تھنوں کو دھو کے صاف کیا کہ میرے آقا یہاں پر ہاتھ لگائیں. یار دھوپ دیکھو، تکلیف دیکھو، گرمی دیکھو، پریشانی دیکھو، اتنی اتنی باتیں یاد ہیں ساری، کیونکہ یہ حضور ہے. جب سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نکلوا لیا، ہاتھ لگایا تو تھن بھر گئے اس کے، جو بکری ختم ہو چکی تھی وہ جاندار ہو گئی. اور جب حضور کی خدمت میں دودھ پیش کیا تو مشکات کے اندر ہے کہ سرکار کہتے میں نے جب دودھ لیا تو تھوڑا سے پانی جو بچا تھا میں نے اس کو ملایا. اور پانی کوئی فریزر کا تو نہیں ہوگا، لیکن کہتے تاکہ دودھ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، نارمل ہو جائے تو سرکار کی خدمت میں پیش کروں. فرمایا جتنا پانی تھا وہ سارا ڈال دیا، نرم کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا، سرکار پیتے تھے اور مجھے بہت خوشی ہوتی تھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم. تاریخ ایسی وفاداری نہیں پیش کر سکتی، وہ فدق کو لے کر کیا کریں گے اور چیزوں کو لے کر کیا کریں گے. غور کیجئے میرے دوست بزرگوں، کہتے ہم فدق کا مسئلہ چھیڑیں گے، میں نے کہا بیٹا پھر ہم اسٹیڈیم سے باہر پھینکیں گے. ہم بھی چاہتے ہیں کوئی موجود دو تو پھر ہم بتائیں تمہارے، چپ رہو گے اپنی عافیت کرو گے، اپنے لیے کرو گے. لہذا کیونکہ یہ اہل بیت اور صحابہ کا مزاج اتنا پیارا ہے کہ یہ چاند ہے، چاند کو جو تھوکتا ہے تھوک کہاں جاتا ہے؟ منہ پر آتا ہے. کہاں جاتا ہے جی؟ منہ پر آتا ہے. یہی یہاں پر آپ دیکھیے، بالکل وہی خود کے بدن پر حضرت عمر کے چار پیوند لگے ہوئے ہیں. کتنے؟ اپنے بچے کے کپڑے اس لائق نہیں ہے، لیکن مولا مرتضیٰ سیدہ زہرا پاک کے بیٹوں کے لیے جب کپڑے آ گئے اور جب دیا جب وہ پہن کر آئے، پہنا تھا امام حسن نے، پہنا تھا امام حسین نے، لیکن سرکار فاروق اعظم دیکھ کر کہتا الان طابت نفس، اب میرا جگر ٹھنڈا ہوا نا، کیا کپڑا، کیا خوبصورت لگ رہا ہے حسین، کیا خوبصورت لگ رہا ہے حسین. بولو سبحان اللہ. اس کی جھلک طلباء میں آنی چاہیے ورنہ علم جلا دے گا تمہیں. اس کی جھلک طلباء میں آنی چاہیے، دین کا جو نام لیتے ہیں ان میں آنی چاہیے ورنہ علم کی رعونت مار دے گی. شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں کہ علم ایک برہنہ تلوار کی طرح ہے، ادب اور تعظیم کا خول نہیں چلاؤ گے تو تمہیں بھی خارے گی، دوسرے کو بھی مارے گی. لہذا محبت سے کہیے سبحان اللہ. اس لیے ہرے بھرے آدمی کے پاس بیٹھو جو چشم پوشی کرنے والا ہو، جو آنکھوں کو بند کرنے والا ہو، جو بزرگوں سے درگزر کرنے والا ہو، جو ہر جگہ پر انگلی رکھنے والا، اس پلیت کے ساتھ نہ بیٹھو، وہ خود بھی برباد ہوگا تمہیں بھی برباد کرے گا. آنکھیں بند کرنے والا ہو، چشم پوشی کرنے والا، چھوڑو یہ سب بکواس ہے، اللہ والوں کا بڑا مقام، تو اپنے عمل کو دیکھ. بولو سبحان اللہ. حضرت سرکار مولا مرتضیٰ، اور یہ دیکھیے کہ میں یہ دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میں دیکھوں گا کہ تم نے میرے بعد کیا کیا. صحابہ نے اس کی حرمت کو نبھا کر دکھایا. فاروق اعظم کے تو ہزاروں واقعات اہل بیت کے ہیں، پورے ایک دیوان تیار ہو سکتا ہے. بلکہ میرے امام حضرت امام اہل سنت نے الامن اولا شریف جو مقدس ترین کتاب ہے، دیدار مصطفیٰ کرانے والی کتاب ہے، سرکار کی نظر کرم چشمان کرم کو متوجہ کرنے والی کتاب ہے، 300 احادیث کا مجموعہ، دافع البلائے والوبائے والقحط والمرض والعلم. بولو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. سوال بھی کون پوچھ رہا ہے؟ سید کرامت علی شاہ صاحب دہلوی جو حضرت حاجی امداد اللہ کے خلیفہ ہیں اور ان کے پیر بھائی ہیں، لیکن انہوں نے کہا بھائی عشق تو ہمیں بریلی سے ملتا ہے، خط بھیجا ہے بریلی شریف. امام نے یہ نہیں دیکھا کہ خلیفہ کس کا ہے، امام نے کہا بات میرے آقا کی ہے، کہا حضور کو دافع البلا کہنا، 300 حدیثیں اس کتاب میں مرتب فرمائی، ہر سنی کے گھر میں ہونا چاہیے. ہمارے علماء نے اس کی تخریجیں بھی کی ہیں، اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے تاکہ طلباء کے لیے آسانی ہو جائے. ہمارے بہت اچھے دوست حضرت علامہ ارشد مسعود صاحب قبل دامت برکاتہ اللہ علیہ نے بڑی معنی اس کی تخریج کی. تو سنیوں کے پاس یہ کتاب گھر میں ہونی چاہیے تاکہ تخریج و تحقیق کے ساتھ وہ بات آپ کے سامنے رہے میرے دوستو. اب آپ دیکھیے اس میں تو فاروق اعظم کا یہ علم اللہ شریف میں بھی اعلی حضرت نے لکھا ہے, فاروق اعظم پہ تو کیفیت آ جاتی تھی. امام حسین کو دیکھا, سر سے پگڑی اتار کے فرمایا تھا کہ یہ جو میرے سر پر بال اگئے نا حسین, یہ تو نے اور تیرے نانا نے اگائے ہیں. ایسی کیسی یہ اتنی زبردست شخصیت فاروق اعظم. مجھے ایک بندہ کہنے لگا شاہ صاحب کوئی وظیفہ ہے کہ میں اہل بیت کا عشق آ جائے. میں نے کہا حضرت عمر کو پڑھنا سکھا, اور واللہ میں کہتا ہوں وہ میرے پاس آیا کہنے لگا واقعی میں اب منقبتوں میں بڑا دل لگتا ہے. میں نے کہا اس کو ہی فاروق اعظم کہتے ہیں. میں نے کہا پڑھ فاروق اعظم کو. حضور سید عالم نے منصب قطبیت آپ کو منصف عطا فرمایا. بولو سبحان اللہ, یہ مرتبہ اور مقام. یہ صحابہ نے دیکھے کس طرح اس چیز کو نبھایا. یہ تو حضرت عمر کی ایک لمبی فہرست ہے, میں اس سے آگے بڑھ کر آنا چاہتا ہوں. ایک دو بات عرض کر کے, ایک دو قانون آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو سمیٹتا ہوں. میرے دوستو بزرگو, سرکار نے فرمایا تھا علیہ الصلاۃ والسلام, میں مزار میں جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تم کیا کرو گے, کیا کرو گے اس کے بارے میں تم غور کرنا. صحابہ نے حق ادا کیا, صحابہ نے کوئی دجل نہیں کیا. یہ سن لیں, کہتے گئے کیوں نہیں ساتھ میں کربلا. میں نے کہا کالے غلط بات مت کرنا, وقت نہیں ہے. 18 اہل بیت تھے, 70 کے قریب صحابہ تھے. چل جا کر دیکھ. جو گئے ساتھ میں وہ صحابہ جنہوں نے روکا ہوا اہل بیت, حضرت امام حسین کے بعد اس خاندان کا سب سے عظیم فرد عبداللہ ابن عباس تھا. حضرت امام حسین کو روکنے والے وہ, تو جو روکنے والے تھے وہ بھی نیک تھے, جو جانے والے وہ تھے وہ بھی دیکھ تھے. سنی وہی ہوتا ہے جو ان سے بھی پیار کرتا ہے ان سے بھی پیار کرتا ہے. توجہ ہے آپ کی, جو ان سے بھی پیار کرتا ہے ان سے. روکنے والے کون؟ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات کر ان پر. محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے, کیا وہ مولا کے بیٹے نہیں ہیں؟ اور مولا کے ایسے بیٹے ہیں جن سے سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کے چشمے پھوٹتے ہیں. کہ لگے وہ کون, یہ کیسے؟ میں نے کہا بتا جنگ یمامہ کس کی خلافت میں ہوا؟ سینا صدیق اکبر. اس میں جو باندیاں آئیں حضرت سینا صدیق اکبر نے, اس میں سے خاص باندی کو حضرت مولا کے لیے ہبا کیا, ان کے صدف مقدس سے محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے. اب آپ دیکھیے, اگر جہاد شرعی نہیں تھا تو ہبا جائز نہیں تھا, ہبا جائز نہیں تھا تو پھر باندی سے معاملات جائز نہیں تھے, معاملات جائز نہیں تھے تو نسب کیسے ثابت ہوتا ہے؟ پتا چلا یہ ساری شرافت کے رشتے صدیق اکبر کی خلافت کی بیان دلیل. محمد بن حنفیہ کی امی جان رضی اللہ تعالی, سمجھ رہے ہیں آپ, محمد بن حنفیہ کی امی جان جو ہے یہ اسی قبیلہ بنو حنیفہ, حنفیہ کی قبیلے کے اس طرف کی, اور ان کے جناب جو ہے کہ وہ صدف سے محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے. روکنے والے امام کو محمد بن حنفیہ عبداللہ بن عباس, محمد بن حنفیہ عبداللہ بن عباس. لیکن ہم تو سنی ہیں نا, 12 کو امام تو نہیں کہیں گے, سب کو امام کہیں گے. یہ کیا, صرف امام علی مقام کی اولاد امام, امام حسن کی تو نہیں. ہم تو اہل بیت کے ہر بندے کو مانتے بھائی, اس لیے کہ مرکز حضور ہے. اس دائرے میں جو بھی آیا ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں, تیری طرح چناؤ نہیں کرتے, حضور کی نسبت سے سب کو مانتے ہیں. یہ چوری ہم سے نہیں ہوتی ہے. تو کہتا ہے کہ میں اس کو مانوں گا, اس کو نہیں مانوں گا. میں نے کہا نابالغ بچے, ابا یہ نہیں لوں گا, ابا وہ لیتا, وہ اس کو دوسری چیز سے. تو جو نابالغ ہوتا ہے اس کی حرکتیں ہوتی ہیں. جب مرکز ذات مصطفیٰ ہے تو اہل بیت کے جتنے کریم شخصیات صاحبان ایمان ہیں ان سب کو قبول کیا جائے گا, کیونکہ ان کا اعتبار حضور کی وجہ سے ہے. امام حسن کی اولاد بھی ہماری امام ہے, مولا حسن کی حسین کی اولاد بھی ہماری امام ہے, آپ کے چچزاد بھی ہمارے امام ہیں, ان کی اولاد بھی ہماری امام ہے, کیونکہ مرکز ذات ذات مصطفیٰ ہے. سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اب آپ دیکھیں صحابہ نے کیسے نبھایا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ بوڑھے صحابی ہیں, یہ علامہ زہبی لکھ رہے سرائے الامام سیر اعلام میں کہ حضرت امام حسین ایک بندے کا جنازہ پڑھانے گئے تھے, یہ خاتون کا جنازہ. جنازہ پڑھا کر جب فارغ ہوئے, کن نفل جنازہ, جیسی جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے, اپنے نالین مبارک اور پاپو شریف کو آپ زیب پاؤ فرما رہے ہیں, امام علی مقام دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص آیا اور اپنی چادر سے امام کے پاؤں صاف کرنے لگا اور کہنے لگا شہزادہ جوتے پہنے. بولو سبحان اللہ. یہ الفاظ ہے ینفض بالثوب التراب عن قدم حسین, اپنے کپڑے سے امام علی مقام کے قدم کو صاف کر کے جوتا پیش کر رہا تھا. حضرت امام نے دیکھا وہ کون,
تو صحابی ابو ہریرہ تھے.
انہوں نے درجنوں ویڈیو ان کے خلاف یوٹیوب پر ڈالی ہے. میں نے کہا کمینے آدمی جو محبوب کا عاشق ہوتا نا وہ بھی ہمارا امام ہو جاتا. دنیا کو کیا پتا تھا حسین کون ہے. ساری حدیثیں یا تو میری ماں حضرت عائشہ سے ہے یا ابو ہریرہ سے ہے. انہی کے خلاف دانت چباتا ہے. پتا چلا تیرا مقصد ان سے اہل بیت سے کچھ بھی نہیں ہے, تو مجوسی کچھ اور کام کرنا چاہتا ہے. لیکن اللہ ہمیں ہر بزرگ کی بے ادبی سے محفوظ رکھے. اب آپ غور کیجئے اس ابو ہریرہ کا عمل جو میں نے سیر عالم سے میرے دوست بزرگوں آپ کی خدمت میں پیش کیا. وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. امام علی مقام کے دربار میں براہ راست آ جاتے ہیں چند باتوں کے ساتھ. امام علی مقام وہ شخصیت ہیں کہ مولا اپنے شہزادوں کی شان خود بیان کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں میرا بیٹا حسن اور حسین, جامع ترمذی شریف, فرما الحسن اشبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الى الراس. ذوق لیں اور کہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذوق لیں اور کہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت مولا, اب اس پر پوری ایک تقریر ہو سکتی ہے کیونکہ مولا سرکار کے شمائل کے امام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کے چہرے مبارک, صورت مبارک, اس کو کئی علماء نے نقل کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں جان سیدہ خدیجہ پاک کے شہزادے, جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں تو وہ ساتھ آئے تھے پہلے شوہر سے, وہ شمائل کے بڑے راوی ہیں. اسی طرح ام معبد کی وہ عظیم خاتون کہ جب بکری کا معجزہ ہوا سرکار تو گزر رہے تھے, ان کا شوہر آ کر کہنے لگا ہم ایک بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں, مکہ والے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, کہا اتنا دودھ کہاں سے آ گیا گھر میں, ہمارے پاس تو بکری بھی نہیں ہے. کہنے لگے ایک شخص آیا تھا اور وہ کر گیا. کہنے لگے وہی تو نہیں تھا, اب حضور سے نام تو نہیں پوچھا تھا انہوں نے. وہ بڑی بزرگ خاتون سیدہ ام معبد, اللہ ان کی مزار شریف پر کروڑوں رحمت اتارے, تو شوہر نے پوچھا نام نہیں پوچھا, کہ نہیں تو کہا پھر کون تھے, تو بچہ کہنے لگا المبارک, وہ مبارک تھے, وہ مبارک تھے, وہ مبارک تھے. اب جب سرکار چلے گئے نا تو تین چار دن کے بعد کیفیت کیا بنی سید ام معبد کی, بچہ بار بار پاؤں پکڑ کے تھا اما مبارک کب ملیں گے دوبارہ, وہ عظیم کب ملیں گے اما, جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, ہائے ہائے تم نہیں چلتے رضا. سارا تو سامان دیا, ام معبد نے بھی اپنے جھونپڑے کو ویسی چھوڑا, بچے کا ہاتھ پکڑا, مدینے روانہ ہو گئی. قبا شریف پہنچی, قبا اس وقت مدینے میں نہیں تھا, قبا کی گلیوں میں گھوم رہی ہے, نام تو آتا نہیں, کہاں گئے پتا نہیں. بولو
عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو ہے رسول,
کیا کہا بیدم واسی, عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو ہے رسول, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو ہے رسول, عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو ہے رسول, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو ہے رسول, کبھی اس گلی میں جاتی ہیں, ہائے ہائے سیرت میں سچا واقعہ چاند کی طرح چمک رہا ہے, ادھر جاتی ہیں ادھر, نام تو پتا نہیں, کہاں گئے پتا نہیں. اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق ایک صحابی کے گھر سے نکل کر جا رہے تھے, بچے نے دیکھ لیا, کاش یہ کیمرے نہ لگے ہوتے تو پھر کیفیت میں ہم اور بات کرتے. سنو, اب بچے نے دیکھ لیا, ماں کے دامن کو پکڑ کر کہنے لگا ماں حاضر رجلو الذی معک مبارک, ماں دیکھ یہی وہ بندہ ہے جو مبارک کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا. ارے پیارے سن, ارے آپ کیسی آئیں, کا سرکار کہاں ہے, کہا چلیے چلیے. جب پہنچے تو سرکار حضرت کلثوم بن ہدم کے مکان میں تھے. سرکار نے جب ان کو دیکھا تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. سرکار نے چادر بچھائی, ام معبد کو بٹھایا, وہ روتی رہی اور دامن سے آنسو پہنچتی رہی اور کہنے لگی حضور ہمیشہ اپنا غلام بنا لیجیے.
جان رخصت قافلہ کا شور,
غش ہمیں اٹھائے کیوں،
سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے در کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل بے خدا تیری گلی سے جائے.
یہ دیکھیں یہ عشق کی نظیریں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کیا. وقت بڑا مختصر ہے. یہ سیدہ ام معبد حضور کا سراپا نقشہ جن لوگوں نے اٹھا کر بیان کیا، امام ترمذی ہیں، امام بغوی ہیں، بڑے بڑے ائمہ نے شمائل پر کتابیں لکھی ہیں. امام ترمذی کی شمائل ترمذی شریف ہے، امام بغوی کی شمائل پر الگ کتاب ہے، ہزاروں کتابیں ہیں. ان میں کئی بزرگ صحابہ نے حضور کے شمائل بیان کیے، لیکن جن کے چمکتے ہوئے نام بہت اوپر نظر آتے ہیں اس میں سیدہ ام معبد ہیں، حضرت خدیجہ کے شہزادے ہیں اور مولا مرتضیٰ ہیں. مولا مرتضیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارکہ پر غسل بھی دیا، کل ہم نے پڑھ دیا. تو سرکار کو قریب سے دیکھنے والوں میں ہوا ہے. قاضی یار نے نقل کیا، کسی نے مولا سے پوچھا حضور کیسے دکھتے تھے، اللہ اکبر رضی اللہ، فرما جو دور سے دیکھتا تو ڈر جاتا تھا، جو دور سے دیکھتا تو ہیبت آتی تھی، قریب آتا تو انہی کا ہو جاتا تھا. بولے سبحان اللہ، قریب آتا تو انہی کا ہو جاتا. اب مولا حضور کے سراپا بیان کرنے کے امام ہیں، اب اپنے بچوں کے بارے میں کہتے ہیں، فرما میرا حسن بھی نا سر سے لے کر سینے تک رسول اللہ کی طرح ہے. الحسن و اشباب رسول اللہ ما بین الصدر الى الراس والحسین، فرمایا والحسین کان اسفل من ذلک، فرما میں حضور کو جانتا ہوں نا تو یہ میرے دونوں بیٹے بھی ویسے ہیں. فرما سر سے لے کر سینے تک حسن ہے، سینے سے لے کر قدم تک حسین ہے، اور یہ دونوں میں حضور کا علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا آ گیا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رفیق اعلیٰ کا سفر کر رہے ہیں، سیدہ زہرا پاک آئی، سرکار نے ان کے ایک کان میں کچھ کہا تو رونے لگی، دوسرے کان میں کچھ کہا تو مسکرانے لگی. میری ماں سیدہ عائشہ نے کہا سرکار کی وصال کے بعد حضرت سیدہ عائشہ حضرت فاطمہ پاک کو، فرمایا میں تمہاری ماں ہوں فاطمہ، میں اپنی ماں والا رشتہ تمہیں بتاتی ہوں اور جتاتی ہوں، بتا حضور نے کیا کہا. اتنا لاڑ تھا ماں عائشہ اور سیدہ زہرا پاک میں. گھر میں حضور نے ساتھ میں رکھا تھا تو سیدہ عائشہ نے فرمایا یہ دیوار میں سراغ ذرا بڑا کیجئے کہ میں فاطمہ سے بات تو کر سکوں. بولے سبحان اللہ. تو سیدہ نے ایک تو یہ فرمایا کہ ایک تو روایت میں یہ آتا ہے نا کہ یہ آپ نے شاہ فرمایا کہ سرکار نے فرمایا میں رخصت ہو رہا ہوں تو میں رونے لگی، پھر فرمایا میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ملو گی تو میں نے مسکرایا، اور اس میں دوران میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ رونا نہیں، میری بردباری تیرے بیٹے حسن کو دی گئی. یہ خود ایک مقدمہ ہے. کبھی علم فلسفہ کی کتاب اٹھا کر حلم کو بھی پڑھنا تو تمہیں امام حسن پتہ چلیں گے. اور یہ ٹائٹل ان کو حضور دے رہے ہیں. یہ علم اخلاق کا، یعنی علم اخلاق جہاں سے پھوٹتے ہیں نا اخلاق، وہ حلم، حلم نہیں. اسی میں حیا ہے، اسی میں شجاعت ہے، اسی میں صبر ہے، اسی میں شکر ہے. سارے اخلاق جس میں جمع ہوتے ہیں نا وہ حلم ہے. اس کے خول کا نام حیا ہے. جب وہ کھلتی ہے تو پھر بندہ نیک راہ کی طرف آتا ہے. فرمایا فاطمہ اللہ نے میرا حلم اور میرا برداشت تیرے بیٹے حسن کو دیا ہے، اور میری شجاعت اور بہادری تیرے بیٹے حسین کو دی ہے. میں نے جب یہ حدیث پڑھی نا واللہ، ان دونوں حدیثوں کو میں نے دیکھ کر کہا کمال تقسیم ہے حضرت. اب آپ دیکھیں کمال تقسیم. حضرت مولا کہتے ہیں میرا بڑا بیٹا سر سے لے کر سینے تک حضور کی طرح بلا تشبیہ، اور سینے سے لے کر قدم تک حسین. اب بتائیے حلم پاؤں کی صفت ہے یا سینے کی، اور شجاعت سینے کی صفت ہے یا قدم کی، قدم کی. اب جو تقسیم ہوا بدن، تو کیفیت اور صفت بھی تقسیم ہوئی. جن کو حلم دیا ان کا سینہ حضور کی طرح، جن کو شجاعت دی ہے ان کے قدم. کمال ہے، دیکھیے بولو سبحان اللہ، کمال ہے. یعنی جب بدن کی، بدن کا حسن تقسیم ہو رہا ہے تو صفت بھی تقسیم ہو رہی ہے. وہ برداشت کے امام ہے. یہ میدان میں جم جانے کے، تو جمنا قدم کے ساتھ روا ہے اور برداشت سینے کے ساتھ روا ہے. اصلاً یہ جو تعبیر ہے، فرمایا میری بہادری حسین کو دی گئی ہے اور میرا حلم حسن کو دیا گیا ہے، مولا یہی کہتے میرا بیٹا حسن سر سے لے کر سینے تک حضور کی طرح ہے. اور میرا بیٹا حسین سینے سے لے کر پاؤں تک حضور کی طرح ہے. بولی سبحان. ایک حدیث پاک مزید میں عرض کرتا ہوں, غور کیجئے آپ میرے دوستو بزرگو, یہ فضائل کی رات ہے. یہ بولیے, یہ فضائل کی رات ہے. اللہ اکبر, یہ فضائل کی رات ہے. درود پاک پڑھیے, محبت سے پڑھیے, سبحان اللہ. حدیث پاک سنیے کہ سرکار کو پیار کتنا ہے حسنین سے. ہزارہا حدیث ہیں حسنین کی محبت کا, لیکن میں ذرا ایک دل میں, ہم سخت دل لوگ ہیں حالات کے اعتبار سے, ہمارے دل کو بالکل نرم کرنے والی جو باتیں ہیں نا, جو جلدی سمجھ میں آئے وہ پڑھتا ہوں میں آپ کے ساتھ. ورنہ متواتر روایات, جی متواتر روایات تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین سے سرکار کو پیار کتنا تھا. توجہ میں ادھر رکھی, توجہ ادھر ادھر دیکھنے کا شوق ہو تو پیچھے جائیں, فرنٹ والے ذرا صحیح بیٹھے. اس لیے کہ ہم انسان ہیں نا, جذبہ رکھتے ہیں, ایک دوسرے کی کیفیت سے اثر میں لیتے ہیں. تو ذرا توجہ کیجیے آپ, حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں, ہر ایک سے محبت. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کا لاڑ سب سے ایسا تھا کہ ہر بندہ کہتا تھا حضور مجھے زیادہ چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن واقعتا جن میں زیادہ چاہنے والی ہستیوں میں جو لوگ تھے, ان میں حضرت اسامہ بن زید تھے. حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ, حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ, ان سے حضور کو بڑا لاڑ تھا. کئی وجہیں تھیں, ایک وجہ تو یہ تھی کہ زید بن حارثہ حضور کے گھر پلے, ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ. ایک تو اس وجہ سے لاڑ تھا کیونکہ ان کو خریدا ہی حضرت ختیجہ پاک نے تھا, تو ان سے حضرت ختیجہ پاک کی یاد وابستہ ہے. درود پاک پڑھیے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاتم السلام علیکم. ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت ختیجہ کی نسبت سے, اور انہوں نے حضور کی محبت میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا تھا. یمن سے وہ اغوا ہوئے تھے, ان کے باپ دادا, ان کے باپ اور چچا کو پتا چل گیا تھا کہ وہ حضور کے پاس ہے. آفر کی کہ اتنا پیسہ لے لیں, ہمارا بچہ ہے, اس کو اغوا کر لیا تھا, واپس کر دیں. حضور فرما مجھے پیسہ نہیں چاہیے, اب یہ بڑا ہو گیا, اس سے پوچھو یہ جانا چاہتا تو چلا جائے. زید بن حارثہ کو بلایا, سامنے باپ کھڑا ہے, چچا پر کھڑا ہے, اور سینے سے لگا کر کہتے ہیں تیری ماں تیرے لیے بہت روتی ہے, چل. کیونکہ ان کو کسی عزیز نے, انہیں کے عزیز نے, رشتے دار نے اغوا کر کے مکہ کے اندر بیچ دیا تھا جب وہ چھوٹے سے تھے. حضرت خدیجہ نے خرید لیا, سرکار کے ساتھ رہے, لمبا وقت گزار لیا. ان کو پتا چل گیا قبائل کو کہ جناب زید وہاں پر ہے. انہوں نے کہا حضور کے پاس ہے تو مال لے کر آئے, اور انہوں نے کہا یہ مال لے لیجیے, ہمارا بچہ چھوڑ دیجیے. سرکار نے فرما میں نے کب قبضہ کیا چھوڑنا, تو لہٰذا یہ مال مجھے نہیں چاہیے, زید کو میں بلاتا ہوں, وہ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے. زید بن حارثہ آئے, حضور تشریف فرما تھے, سامنے باپ کو پہچان رہے, لیکن حضور کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے, جاتے نہیں آئے. باپ بلاتا ہے, جاتے نہیں. حضور نے فرما جاؤ, آگے گئے, باپ لپٹ گیا, ماں کے بارے میں بتایا, تیری ماں مجھے بہت یاد کرتی, چل ہمارے ساتھ. کہ لگا نہیں جاؤں گا, نہیں جاؤں گا. باپ کو غصہ آیا, بہت دیر تک سمجھاتے رہے. باپ نے کہا رہے ادھر غلام بن کے بیٹھا ہوا ہے, ادھر میں تجھے آزاد کر رہا ہوں, اور تجھے غلامی پسند ہے. تو مڑ کر حضور کی طرف دیکھ کر کہا, میں جن کا غلام ہوں ان سے اتنا پیار ملا جو میری 100 ماں مجھے نہیں دے سکتی تھی. تو اپنے آپ کو نثار کر دیا ہے حضرت زید بن حارثہ. تو یہ ان کے بیٹے ہیں اسامہ. بولیے سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ, محبت سے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ذرا غور کیجئے, بیٹا اس کا لاک کھول دو, یہ مجھے بھیج دو. اب درود پاک پڑھیے گا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد. ایک بڑی قیمتی بات یہاں پر تھی, میں اس کو بھی آپ کی مجلس میں شیئر کرنا چاہتا تھا. اس لیے اب تو حضرت اسامہ سے محبت کی کئی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے, اور ایک وجہ اس میں یہ بھی ہے کہ جناب اسامہ بن زید کو اہل عرب بڑی گھٹیا نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے تھے, ان کے نسب پر تان کرنے کی وہ کوشش کرتے تھے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ بھی درد تھا. تو اتنا پیار حضور کرتے تھے کہ ایک دفعہ فرمایا عائشہ اس کو دلہن بنا, میں اس کے لیے دلہا لاؤں گا. یعنی اتنا لاڑ تھا. اب میں بتاتا ہوں حسن حسین کون ہے. ایسا لاڈلا جو حضور کو سب سے زیادہ پسند ہے. آپ واقعہ پڑھ کے دیکھیں, سرکار کبھی بھی قافلے میں جاتے ہیں تو پیچھے اسامہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دفعہ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں, جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ترکت النبی ذات اللیلۃ فی بعض حاجہ, مجھے کوئی ضرورت پڑ گئی تو رات کے وقت میں حضور سے ملنے کے لیے گیا. اب جا رہا وہ ہے جس کو حضور چاہتے بہت ہیں, لاڈلا اسامہ کہتے ہیں کہ میں گیا تو کہتے ہیں فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشتمین علی شے, سرکار باہر آئے, شاید سردیوں کے دن تھے تو سرکار نے چادر اوڑی ہوئی تھی لیکن اندر کوئی چیز سرکار کے بدن پر چپکی ہوئی تھی. مشتمل علی شے, حضور کسی چیز پر مشتمل تھے لیکن وہ کہتے ہیں میں بہت دیر تک حضور سے لا ادری, مجھے نہیں سمجھ میں آیا ما ہوا, وہ کیا چیز ہے. کہتے بہت دیر تک میں حضور کے ساتھ بات کرتا رہا لیکن مجھے اندازہ نہیں ہوا یہ ہے کیا. حضور سرکار کا جو مبارک بدن ہے آج بڑا نظر آتا ہے. کہتے فلما فرغت من حاجتی, جب میں گویا کہ فارغ ہو گیا اپنی تمام بات کر کے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو میری التجا تھی جو میری آرزو تھی وہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی, سرکار نے میری ساری باتوں کو سن لیا. کہتے ہیں کہ جب میں فارغ ہوا تو میں نے کہا ما ھذا الذی مشتمل علی شیء, حضور یہ بدن آج آپ کا کچھ بڑا لگ رہا ہے, کوئی چادر کے اندر کوئی چپکی ہوئی چیزیں ہیں کیا ہے. کہتے جنبش بھی نہیں تھی اتنا دیر بعد, بس ایسا تھا کہ جیسے گوشت, کوئی گوشت کا ہی حصہ ہے بدن کا حصہ. فلم تو جب میں نے یہ کہا فکشفہ, سرکار نے چادر ہٹائی, فیض الحسن والحسین علی ورقے, علی ورقے جو حضور کے جتنا قریب ہوا وہ محبوب و مقرب ہوا اللہ کا. تو فرمایا جب سرکار نے چادر ہٹائی جب مجھے پتا چلا کہ ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے اور سرکار نے اپنی کمر پر ان کو بٹھایا ہوا ہے. اب کمر پر کیسے بٹھایا ہوا, ورقے, ورق اس چیز کو کمر کے اس حصے کو کہتے ہیں. ماں کو جب لاڑ زیادہ ہے نا بچے پر تو گود میں نہیں اٹھاتی کمر پر بٹھاتی ہے. اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے اور آپ کے بچے ایسی عمر میں ہوں کہ جن کو آپ گود لیں, کبھی آپ ان کو اپنے کمر پر بٹھائیں تو پھر دیکھیں دل کی کیفیت بدلتی ہے. یہ لاڑ کا ایک مرکز ہے. اور دیکھیں بٹھایا کیسا ہے سرکار نے, جب یہاں کمر پر بٹھایا ہے تو دایاں پاؤں آگے ہیں بایاں پاؤں پشت کی طرف ہے, سر سرکار کی بغل کے نیچے ایسے, دایاں ہاتھ سینہ علم نشرح کے اوپر ہے, بایاں ہاتھ ختم نبوت کی مہر کے اوپر ہے. اور اس طرح ہے ہلتے بھی نہیں, واقعی میں بدن کا ٹکڑا ہے. بچہ بے چین ہو جاتا ہے, لاڈلا بھی ہو تو نانا جان اتارو تھک گیا ہوں جانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں اسامہ میں اتنا دیر کھڑا رہا میں خود حیران ہوا کہ یہ بدن بڑا لگ رہا ہے کیا چیز ہے. میں نے کہا حضور کیا ہے, تو سرکار نے جب ہٹایا تو ایک طرف حسن تھے ایک طرف حسین تھے علی ورقے. تو جب اتنا قریب اسامہ نے دیکھا نا تو یقین ان کے دل میں بھی یہ لاڈلا میں بھی ہوں, کبھی یہ شرف مجھے نہیں ملا جو حسن و حسین کو ملا. آگے کا جملہ بتاتا ہے کہ سرکار نے یہ بات بڑے کمال کیفیت میں فرمائی, فرمایا اے اسامہ حازان ابن یا وابن ابنتی, اے ہاں یہ میرے دونوں بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں. تو یہ بات اسامہ کو پتا نہیں تھی, یہ کوئی ابھی ولادت ہوئی ہے, تقریباً قریب عمر کے ہیں, پتا ہے اسامہ کو. لیکن کہنے سے انداز اگر درایت حدیث بندے کو آئے نا اور کچھ مشرب کے ساتھ بندہ پینے کی طرف آئے تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں لاڈلا تو بھی ہے لیکن اس کی جوتی کے نیچے ہے, تو غلام ہے اس کا, یہ میرا حسن ہے. لاڈلا تو بھی ہے لیکن یہ میرا حسن ہے. فرما ہاضان بنایا, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں بیٹی کے بیٹے ہیں. اور اشارہ دے رہے ہیں اسامہ کے ذریعے ساری دنیا کو, اللہم انی احبہما, اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں. فاحبہما, اے اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار کر. واحب من یحبہما, تو ہر اس سے پیار کر جو میرے حسن سے بھی پیار کرے حسین سے بھی. یعنی اسامہ کو بتا دیا لاڈلا تو بھی ہے لیکن آئے گا جب جب ان کی محبت لے کر آئے گا, تجھے بتا دیا ہے. یہ حدیث بہت اونچا درجہ رکھتی ہے, یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے. اور یہ بڑا اونچے درجے کی روایت ہے، اس کو آپ پڑھتے رہیں گے نا تو آپ کے دل کے تار چھڑتے رہیں گے اور وہ کمال جو ہے وہ آپ حاصل کرتے رہیں گے میرے دوست بزرگوں۔ اب میں بات کو بالکل، وقت ہمارا گویا کہ 12 بجنے کے قریب ہو گیا ہے، اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ یہ کون ہستیاں ہیں جب آیت مباہلہ میں حضور لے گئے تھے، آیت مباہلہ میں حضور لے گئے تھے؟ آیت مباہلہ خود ایک تقریر ہے، میں جلدی سے چند منٹوں میں آگے کر کے ایک دو حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61، سورہ آل عمران کا درس آج کل ہم دے رہے ہیں اللہ کے شرف سے، اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کی توفیق سے، مسجد حبیبیہ میں، وہ آپ لائیو سنتے بھی ہیں۔ کتنی قیمتی وہ سورت ہے کہ اس کی ابتدائی 60 آیتیں، 200 آیات ہیں، 60 آیتیں خالص توحید کے ثبوت میں ہیں، اور اس وقت اتر رہی ہے جب اہل کتاب نے کئیوں کو معبود بنانے کا دعویٰ کر دیا ہے، اور قرآن کی آیات حضور کے سینے پر اتر کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی پوزیشن کو واضح کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب نصرانیوں سے مناظرہ طے پا گیا حضور کا، اب حضور سے مناظرہ کرنے کے لیے نصرانی نجران سے آگئے ہیں، اور انہوں نے کہا آپ ہمیں مشرک کہتے ہیں تو ہم سے مناظرہ کریں گے۔ اب مسجد میں وہ آگئے، مسجد میں جب مناظرے کے لیے تیار ہوئے تو سرکار کا ان سے مناظرہ ہوا، حدیث میں موجود ہے۔ وہ سرکار علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ ہمیں مشرک کہتے ہیں، سرکار نے فرمایا تو مشرک ہو، شیخ الاسلام ان کو مومن کہہ رہا ہے، حضور ان کو مشرک کہہ رہا ہے۔ یہ بھی میں بڑا حیران ہوں، ناراض نہیں ہونا، کمنٹ غلط نہیں کرنا، رسول سے محبت پہلے کرنا۔ اگر مینار پاکستان پر محفل میلاد ہوئی ہے تو نیک کام جہاں تک تعریف کے لائق ہے تعریف کی جائے گی، لیکن جو غلط ہے اس پر ٹوکیں گے ہم۔ آپ کو کس نے حق دیا بلیور کہنے کا؟ کہتے ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، میں نے کہا محض حلال ہے، شرط کے ساتھ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے، ان عیسیٰ علیہ السلام کے رب ہونے کے جملے کو شامل لائے گا تو مردار ہو جائے گا۔ اعلی حضرت اٹھا کر دیکھیں، فقہا کو دیکھیں، اس کا ذبیحہ استثنائی صورت میں ہے، ایک الگ بحث سے مگر نہیں جاتا، وقت نکل جائے گا، لیکن یہاں پر دیکھیں حضور نے فرمایا تم مشرک ہو، کہ ہمارا شرک کیا ہے؟ فرمایا تمہارا شرک یہ ہے کہ تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو۔ تو جو ہے یہ حضور نے کہا، ہم اس بات پر رکھے ہوئے ہیں کہ مشرک کو بلیور کیسے کہا جا سکتا ہے، ہم کسی کو قتل و غارت گری، مارنا پیٹنا، میں نے جمعے میں وضاحت کے ساتھ تقریر کی ہے، ہمارا مراد یہ نہیں ہے۔ جو ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی مذاہب رہتے ہیں اخلاقی طور پر ہر مسلمان ان کے ساتھ تعاون کرے گا، کسی کی جان، عبادت گاہ، معاملات کے ساتھ توڑ بھوڑ کرنا اس کے لیے جائز نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ مندر میں گھنٹے بجائے جاتا ہے۔ جہاں تک دین نے کہا ہے کرے گا، جہاں تک نہیں ہے تو نہیں کرے گا۔ اب اس بات کو اگر آپ بولے بڑا ایکسٹریم ہے، تو میں نے کہا دین پھر کیا ہے بھائی؟ اس بات کا یہ مقصد تھوڑی ہے کہ معاذ اللہ ان کو قتل کیا جائے، ان کے گھروں پر حملہ کیا جائے، یہ حرام ہے، اس کی وضاحت مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان نے کب جائز رکھا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا یہ ترجمہ تو نہیں ہوتا نا کہ مومن کہہ دو، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کا حق ہے، حضور نے فرمایا تم مشرک ہو، انہوں نے کہا ہمارا شرک کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، کہنے لگے واہ یہ ہمارا شرک ہے، کہنے لگے ہاں، کہا عیسیٰ اگر خدا کے بیٹے ہیں نہیں ہیں تو عیسیٰ کی پیدائش دیکھو، ان کا تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ سرکار نے جواب دیا واہ آدم کون ہے؟ کا خدا کے نبی ہے، تو کہا ان کی تو ماں بھی نہیں ہے، یہ دلیل توڑی حضور نقص لگا، آج پڑھی آپ نے، کہا کہ یہ بتاؤ پھر عیسیٰ کے اگر علیہ الصلوۃ والسلام اگر وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں ہاں تو پھر وہ کون ہے؟ حضور نے کہا زیادہ لمبا نہیں کرو، ایک بات بتاؤ، باپ بیٹے میں کوئی تو مشابہت ہوتی ہے نا، بیٹے کا چہرہ باپ کی طرح ہوتا ہے، بیٹا باپ کی طرح کھاتا ہے، بیٹا باپ کی طرح قد رکھتا ہے، کچھ بھی نہ ہو تو ایک مشابہت تو ہوگی کہ باپ کسی سے پیدا ہے تو بیٹا بھی پیدا ہے، بتاؤ حضرت عیسیٰ کا چہرہ خدا کی طرح ہے؟ کہہ لگے نہیں، کہ قد؟ کہہ لگے نہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں سے پیدا ہوئے؟ کہاں، کہ خدا کس سے پیدا ہوا؟ کہو تو نہیں، تو کہ جب مشابہت نہیں تو بیٹا کیسے؟ یہ تھا وہ اعلان، بولو سبحان اللہ، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی یانے کے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان۔ آپ پڑھیے سیرت کی کتاب، میں نے صرف اشارہ دیا ہے، اس پر انہوں نے کہا ہم مباہلہ کریں گے، جو جھوٹا ہوگا وہ لعنت کرے گا اپنے اوپر، اور کھلے آسمان کے نیچے آئیں گے اور لعنت کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ سرکار فرما جاؤ، اب وہ آگے قرآن کریم میں آیت نمبر 61 میں اس کو ذکر کیا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے حبیب آپ کے پاس وحی کے آنے کے بعد جو لوگ حضرت عیسیٰ سے متعلق بحث کرتے ہیں تو آپ ان سے کہیں، فقل ان سے کہیں تعالو آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، آ جاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءکم ہم گھر کی عورتوں کو بلاتے ہیں تم گھر کی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا وانفسکم ہم خود آتے ہیں تم آؤ، کیونکہ نفس کا معنی خود کے بھی ہوتا ہے، ہم بنفس نفیس آتے ہیں، یہاں پر وقت نہیں ورنہ میں انفسانہ پر کچھ اور بات کرتا آپ کے ساتھ، انشاءاللہ اس پر کریں گے، لیکن میں صرف آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، فرما میں بھی خود آتا ہوں تم بھی خود آؤ، انفسانہ وہ انفسکم، ٹھیک ہے، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ الکاذبین، اس کے بعد ہم اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر کہیں گے عاجزی کے ساتھ دعا کریں گے، جھوٹا ہوگا اس پر لعنت ہو جائے گی، اب وہ نکلنا چاہ رہے تھے لیکن اس سے پہلے حضور سید عالم آئے، پوزیشن کیا تھی ذرا آپ دیکھیں مختلف الفاظوں کے ساتھ ہے، کہ حضرت سیدہ زہرا پاک اور مولا مرتضیٰ کو حضور نے اپنے آگے کھڑا کیا تھا، یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حسنین کو حضور نے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا، یہ بھی آتا ہے کہ امام حسن کو حضرت علی نے اٹھایا تھا، امام حسین حضور کے کندھے یا گود میں تھے، جب یہ پنجتن پاک آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا آؤ، تو اس پر ہمارے علماء نے جگہ جگہ پر لکھا ہے ان کا جو سب سے بڑا، اس سے سب سے پہلے صدر فاضل نے بڑے کمال کی باتیں لکھی، امام المفسرین عمدۃ المتکلمین سید نعمود مراد آبادی صدر فاضل بدر المواصل رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے کمال کا جملہ لکھا، فرماتے ہیں نجران کے سب سے بڑے نصرانی عالم نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگے اے جماعت نصارہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو ہٹانے کی دعا کریں تو اللہ پہاڑ کو بھی جگہ سے ہٹا دے گا، ان کے چہرے دیکھو بول ہٹا دے گا، ان سے مباہلہ نہ کرنا کیونکہ مباہلہ بدعا ہوتی ہے، ان سے مباہلہ نہ کرنا ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا، یہ سن کر نصارہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ مباہلے کی تو ہماری رائے نہیں ہے، آخر کار انہوں نے جزیہ دے کر سلنڈر ہو گئے اور جزیہ دے کر رہنے کے لیے تیار ہو گئے مگر مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ادھر حضور نے پھر فرمایا، جب حضور لوٹنے لگے نا تو سیدہ زہرا پاک اور حضرت علی کو دیکھ کر فرمایا حضور نے کہ اس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اگر یہ نجران والوں پر عذاب سامنے کھڑا تھا، اگر یہ میرے پیارے ہاتھ اٹھاتے نا اور میں اٹھاتا ہاتھ، فرما ایک سال کے عرصے میں یہ سب ختم ہو جاتے، ان کے چہرے سوروں کی صورت میں مسخ ہو جاتے، جنگل سے آگ بھڑک پڑتی، یہ شان ہے پنجتن پاک کی جو سرکار کا فیضان ان سے جاری ہو رہا، بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، نبی کریم نے فرمایا، ایک روایت نبی کریم نے فرمایا مجھے بشارت دی گئی کہ درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں نے بھی آ کر یہ مباہلہ، مجھے درختوں کے پرندوں نے بھی آ کر یہ کہا، سیدہ زہرا مولا علی سے کہتے ہیں لوٹتے وقت سرکار وہ آئے نہیں تھے سامنے، فرمایا مجھے درختوں پر بیٹھے پرندوں نے بھی کہا فاطمہ رضی اللہ عنہا علی، انہوں نے بھی کہا اگر یہ مباہلہ کرتے ادھر ہی آج ان کے پر آتی اور یہ سب ختم ہو جاتے، تو یہ ناز ہے ان کا بارگاہ ازدی اور خدا کے اندر، بولیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ، بات ختم کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہزارہا باتیں یہاں پر ہیں، مسئلہ یزید کو کل ہم ذکر کریں گے اس پلیت پر، لیکن ایک بات میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ حضرت امام حسین صحابی ہیں، آپ جو یزید کے لیے باتیں کرتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں تمہارا خود یہ قانون ہے کہ صحابہ پر تبرہ نہیں ہوگا، اس کو باغی نہیں کہا جائے گا، ہمارا بھی ہے لیکن میں تمہیں الزاماً کہہ رہا ہوں، تو میں نے کہا یزید پلیت کی اوقات کیا ہے، اس کو صحابی کہنا تو درکنار، اس سے تو حدیث لینے کو امام تیار نہیں ہے، حضرت امام احمد سے کسی نے پوچھا یزید کیونکہ دور تابعین میں ہے اس سے روایت لی جائے گی، اٹھائیے تہذیب التہذیب، فرما لیس بی اہل ان یروا عنہ، وہ خبیث اس لائق نہیں تھا کہ اس سے یہ پاکیزہ علم لیا جائے، اس سے قول رسول نہیں لیا جاتا، دو شہزادوں کی لڑائی کوئی بہت بڑا خبیث ہوگا جو یہ بکواس کرے گا. میرے دوستو بزرگو, حضرت سیدنا حسین کو جہاں دیگر منزلت حاصل تھی وہیں آپ جلال قدر صحابی بھی تھے. کل انشاءاللہ اس پر میں صحابیت کے مسئلے پر بحث کروں گا کیونکہ وقت مکمل ہو گیا ہے. آپ کی صحابیت کے مسئلے پر تو آپ صحابی تھے, بلکہ میں یہاں پر کیونکہ دیکھیے نفس صحابیت میں سب برابر ہیں, فضیلت میں برابر نہیں. توجہ ہے, حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک سب صحابی صحابی ہونے میں برابر, فضیلت میں برابر, سب نبی نبی ہونے میں برابر, فضیلت میں برابر نہیں. اب میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, یزید کو حضرت معاویہ کا بیٹا کہتے ہوئے میرا دل ذرا کانپتا ہے اس کے عمل بد کی وجہ سے. اس میں ایک الگ بات ہے کہ تمہید کے اندر علامہ عبد الشکور سالمی نے دو ٹوک جملہ کہا کہ آپ نے خلیفہ بنایا ہی نہیں. توجہ ہے, یہ حضرت علامہ عبد الشکور سالمی نے ماتوریدی جو علم کلام ہے اس میں لکھا ہے جو بابا صاحب جس کتاب کو پڑھاتے تھے. لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, سیدنا معاویہ کی صحابیت مسلم ہے, صحابیت پر ہم نے مکمل بات کی ہے اور اس پر تشریح بیان کی ہے. لیکن ہمارے علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے شہزادے ہیں وہ فضیلت میں حضرت معاویہ سے زیادہ ہیں. فضیلت میں آج سمجھ میں آ گیا ہے, یہ سارے صحابی رضوان اللہ اجمعین, کسی ایک کی بھی توہین, حقارت, حقیر, استخفاف حرام اور نفاق کی علامت ہے. لیکن میں درجہ بتانا چاہ رہا ہوں, درجہ بدرجہ حضرت معاویہ سے فضیلت میں بڑے, جیسا سب سے بڑے حضرت ابو بکر, پھر سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی, اس طرح جو ترتیب ہے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے فضیلت میں افضل حضرت ابو بکر کے بیٹے صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ہے. ٹھیک ہے, ہیں وہ بھی صحابی لیکن بیٹے ہیں صحابی, حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں. اب آئیے ملا علی قاری کو پڑھیں. ملا علی قاری کہتے ہیں کہ افضلیت کا معیار صحابہ میں تو یہی ہے کہ حضرت ابو بکر افضل ہے, لیکن ان کی اولادوں میں قاعدہ کیا ہوگا؟ توجہ, بڑی قیمتی بات, ان کی اولادوں میں قاعدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اولادوں میں یہ قاعدہ نہیں چلے گا, اولادوں میں قاعدہ یہ ہے کہ اولاد فاطمہ کے مقابلے پر ان کی اولاد نہیں. اب امام حسین بھی صحابی, عبداللہ ابن عمر بھی صحابی, امام حسن حسین بھی صحابی, حضرت عبداللہ ابن عباس بھی صحابی. ٹھیک ہے, صحابی کے بیٹے ہیں نا سارے. حضرت عبداللہ ابن عمر بھی صحابی, حضرت عمر کے بیٹے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھی صحابی, حضرت محمد بن ابی بکر بھی صحابی, عبداللہ بن ابی بکر بھی صحابی, یہ سب صحابہ کی اولاد ہیں اور ہیں صحابی. تو علماء نے لکھا کہ جو صحابی ہیں ان کی فضیلت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, جو قرآن کی نصوص جس کا تقاضا کرتی ہے. لیکن فرمایا اولادوں میں یہ ہے کہ صحابہ کی اولادوں میں اولاد فاطمہ جو خود صحابی ہوں, جو خود صحابی ہوں, ان میں اگر صحابہ کی اولاد صحابہ ہوں تو ان میں درجہ بڑا ہے. تو سیدھا قاعدہ نکلا کہ امام حسین کا رتبہ حضرت ابوبکر کی اولاد سے بڑا ہے. جب عبد الرحمن بن ابی بکر سے بڑا ہے تو جناب معاویہ سے بھی بڑا ہے. تو حضرت معاویہ صحابی ہو کر آپ کی افضلیت اور فضیلت امام حسین والی نہیں. میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں, دل اس سے بیزاری کرتا ہے کہ یزید کی نسبت کی جائے, تو جو لوگ یزید کے لیے بڑی چودراہٹ دکھاتے ہیں تو میں نے کہا سن, یہ جماعت صحابہ میں یہ لوگ ہیں جو امام حسین کی منزلت کو نہیں پا سکتے. تو یزید تو پلید تھا, خبیث تھا, شرابی تھا, زانی تھا, اس خبیث کی کیا حیثیت ہے کہ اس کو حسین کے سامنے شہزادہ کہا جائے؟ بولیں سبحان اللہ, بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے, بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو انشاءاللہ آپ کی صحابیت کو ہم بیان کریں گے, لیکن بات کو یہاں ختم کرتے ہیں. یہ بات تہذیب الکمال میں بھی ہے, سیرت کی تقریباً کتابوں میں بھی ہے میرے دوستو بزرگو, اور توجہ کرنا, خاص طور پر یہ بات جو ہے وہ علامہ عجوری کی شریعہ کے اندر بھی ہے. کیا ہے؟ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام عالی مقام کی شہادت کے بارے میں پہلے بتا دیا گیا تھا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں دخل حسین رضی اللہ علی رسول اللہ ففزع, امام حسین حضور کے پاس آئے تو حضور بہت غمگین تھے. فقالت ام سلمہ, سیدہ ام سلمہ ہماری ماں نے کہا ما لك یا رسول اللہ, حضور آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا ان جبریل اخبرنی ان ابنی ہذا یقتل وان اشتد غضب اللہ عز وجل علی من قتله. فرمایا مجھے جبریل ابھی یہ کہہ کر گئے ہیں کہ میرا یہ حسین شہید ہو جائے گا اور جو اسے قتل کرے گا خدا اس پر بہت غضب کرے گا. یہی بات علامہ عجوری نے لکھی ہے, امام زہبی نے تذکرہ الفاظ میں لکھی ہے کہ حضور پر یہ وحی خفی آئی کہ فرمایا کہ جس نے حضرت زکریہ یحییٰ کو مارا اللہ نے اس کے بدلے میں 70,000 کو مارا، اور جس نے امام حسین پر تلوار چلائی رب کو ایسا غضب ہے کہ اس دور کے 70 لوگوں پر اللہ نے عذاب اتارا۔ امام عالی مقام کی شہادت بہت بڑی ناشکری ہے امت کی طرف سے، جو حالات بنائے گئے ان خوارش کی طرف سے، کوفیوں کی بدماشی اور خطوط کے ساتھ آپ کو بلانا اور حرکت کرنا۔ بلکہ دیکھیں ایک بندے نے کیا کمال بات کی ہے کہ یزید اتنا ڈرپوک تھا کہ 36 ملکوں کی فوجیں منگوا کر اپنی مدد کرنا چاہتا تھا، اور حسین اتنے بہادر تھے کہ 72 کو بھی چراغ بجھا کر کہتے تھے چلے جاؤ میں اکیلا کافی ہوں۔ کمال کی بات ٹھیک ہے، یہ امام علی مقام۔ اب آپ دیکھیں وہ 36 ممالک کو اپنی مدد کے لیے بلا رہا تھا، اور حسین 72 کو بھی چراغ بجھا کر کہتا تھا چلے جاؤ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم چلے جاؤ۔ اسی طرح ایک اور روایت یہاں پر موجود ہے میرے دوست و بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دخلت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیتہ وہو مستلق علی قفا، حضور کے گھر میں حاضر ہوا، ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار اپنے پشت کے سہارے پر گویا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کا چہرہ دس چھت کی جانب ہے، وَأَحَدٌ ابنتی ابنتیہ علی ساقی، فرماتے ہیں کہ جناب میں نے دیکھا کہ حضور کے نواسے جو تھے وہ حضور کی پنڈلیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فجعل النبی یقول ترقت عینا بقت ویرفع ساقہ حتی قرب من صدره، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے گویا کہ اپنے پاؤں مبارک اٹھایا اور حسنین کو ایسا لے کر اپنے سینے پر آئے، اور جب دونوں سینے پر آئے ففتح فاہ، حضور نے ان دونوں کے منہ کو کھولا، فقبل اور منہ میں بوسا حضور نے دیا۔ بولے سبحان اللہ، حضور کا لعاب اگر خیبر کے اس زہر آلود، بخاری کی جو حدیث ہے، بکری کے اس گوشت پر لگ جائے تو اس زہر آلود گوشت میں زندگی آ جائے، تو جو رسول اللہ کی زبانیں چوس چوس کر سوتا ہو کربلا میں اور بقی میں وہ حسن اپنی قبروں میں کیسی زندگی میں ہوں گے۔ اور ففتح قبلہ ثم قال، حضور نے دونوں نواسوں کے منہ کو کھولا اور اس میں بوسا لیا، فرما اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما تو بھی ان سے پیار کر، واحب من یحبہما اور اس سے پیار کر جو ان سے پیار کرے، ثم بقا، پھر حضور بہت روئے، بہت حضور روئے۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے حضور سے کہا ما یبکیک، حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرما ان ملک اخبرنی فی ان ملک اخبرنی، ابھی مجھے فرشتہ یہ بتا گیا کہ ان امتی تقتل ابنی ہذا، میری امت اس میرے بیٹے کو مار دے گی، شہید کرے گی، وانہ اشتد غضب اللہ علی قاتلہ، اور اللہ کا بہت بڑا غضب ہوگا ان کے اس کے قاتلوں کے اوپر۔ یہ حضور سید عالم کی احادیث سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کو ذکر کرتی ہیں، کہتی ہیں دخل تو علی ام سلمہ وہی تبکی، آپ یہ بات کو بیان کرتی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث پاک آپ سنیے جس میں سرکار نے نام بھی جگا کر لیا ہے، نام کا جگہ کا نام لیا۔ ام سلمہ کہتی کان رسول اللہ اذا نام، حضور سو رہے تھے، لم یترک احد یدخل علی الا حسن و حسین، فرما سو رہے تھے اور آپ فرماتی ہیں کہ حسن اور حسین آئے، وہ جلس تو علی الباب، میں دروازے پر بیٹھی تھی، کسی کو اندر نہیں چھوڑ رہی تھی کہ حضور آرام فرما، حسنین آئے اور وہ اندر چلے گئے، تو کہتے جب حسنین گئے اندر فذهب حتی سقط علی بطنه، دونوں بچے گئے اور حضور کے بطن پیٹ مبارک پر بیٹھے۔ بولیں سبحان اللہ، پیٹ مبارک، نماز پڑھتے ہیں تو گردن پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور حضور سجدہ لمبا کرتے ہیں۔ نسائی کتاب الصلاۃ، یا رسول اللہ آج نماز لمبی ہو گئی، ہم تو ڈر گئے کوئی حادثہ ہو گیا یا وہی آئی، فرما نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تو حضور آج اتنی لمبی نماز، سجدہ اتنا لمبا، فرما ابنی ارتحلنی، میرا بیٹا حسن حسین میری گردن پر آ گئے تھے، ارتحلنی سواری کر رہے تھے، چڑھ گئے تھے سواری کر رہے تھے، حضور اتارا کیوں نہیں؟ تو سرکار کہتے ہیں میں نماز میں فکرے ہے تو میرے نماز میں اچھا نہیں لگا مجھے، ان اعجله حتى يقضي حاجته, کہ میں ان کا ہاتھ پکڑ کے اتار دوں اور ان کا سواری سے دل نہ بھرے. مجھے نماز میں خیال آیا لیکن میں نے پسند ہی نہیں کیا, فرمایا جب تک یہ بیٹھے ہیں تو میں سجدے میں رہوں گا. اللہ کی توحید کا اصل عارف جناب رسول اللہ ہے. اخلاص و عبادت آپ ہی سے سمجھی جاتی ہے. حسنین اللہ کے ایسے مقرب ہیں حضور, اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے. سجدے میں اگر حسنین آ جائیں تو رب کہے محبوب بس اسی طرح رہے, مجھے یہی اچھا لگتا ہے, کیونکہ جب تک حسنین بیٹھے
یہ مقام ہے. اللہ اکبر, کتنے خبیث ہیں وہ جو یزید کی تائید کریں. معاذ اللہ, یہ شرافت اس اختصاص میں کس کو حاصل ہے؟ میرے دوستو, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بطن پر آ کر کے بچے بیٹھ گئے تو سرکار ففضیا, میں نے حضور کو پریشان دیکھا. وہ یوب کی حضور رو رہے تھے. فل تزما ہوں, پھر دونوں کو اپنے سینے سے چمٹا لیا. فقلت یا رسول اللہ ما لکا تبکی وقد نمتا, حضور آپ تو سو رہے تھے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا ان جبرائیل علیہ السلام اتانی بہذی التربہ, دیکھو جبریل یہ مٹی لے کر آئے ہیں. ام سلمہ, جبریل یہ مٹی لے کر آئے ہیں. وہ بس اتا رسول اللہ کفہ, سرکار نے اپنے ہاتھوں کو کھولا اور بتایا دیکھو یہ مٹی لے کر آئے ہیں. فہیرہ فیہا ترابت ہمرا, ام سلمہ کہتی میں نے دیکھا کہ حضور کے ہاتھ میں لال رنگ کی مٹی تھی. فاخبرنی, کا جبریل نے مجھے خبر دی ہے, ان ابنی ھذا یقتل فی ھذہ التربہ, اسی مٹی پر آپ کا یہ بیٹا شہید ہوگا. قالت, ام سلمہ کہتی فقلت وما ھذہ الارض یا رسول اللہ, حضور یہ کون سی زمین ہے؟ قال ھذہ کربلا, حضور نے فرمایا زمین کربلا ہے. فقلت ارض کرب و بلاء, حضور یہ کرب اور بلاؤں کی جگہ ہے. اور اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس وقت امام حسین کربلا پہنچے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا, جب وہ سامنے آ کر یزیدی فورس آ گئی سامنے, تو آپ نے فرمایا ما اسم ھذہ الارض, اس زمین کا نام کیا ہے؟ فقیل کربلا, فقال صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کئی زمین کا نام کربلا ہے. امام علی مقام نے کہا میرے نانا نے صحیح فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. یا ارض کرب و بلاء, یہ زمین کرب کی ہے اور بلا کی ہے. مسلم امام احمد میرے سامنے ہے, مسند عبداللہ ابن عباس, حدیث نمبر 2165. حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن سلمۃ عن عمار ابن ابی عمار عن عبداللہ ابن عباس. یہ جو مسلم امام احمد کے موجودہ دور کے جو شارع ارنوت, انہوں نے لکھا کہ یہ شرط مسلم پر روایت ہے, اس لیے میں نے سند پڑھی ہے. کہتے رایت النبی فی المنام, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا, بے نصف النہار, کہ آدھا روشن دن ہے, جیسے دن کا آدھا سورج, یعنی جو بالکل روشن دن ہوتا ہے نصف نہار. اشعث اخبرا, اللہ اکبر, حضور کی زلف مبارک بکھری ہوئی تھی. اللہ حضور کی زلف مبارک بکھری ہوئی تھی. اشعث اخبرا, اور اس پر دھول, بظاہر جو حدیث کا معنی ہے, یعنی جس طرح کا لمبا سفر ہو اور اس کی وجہ سے گویا کہ اشعث ابغرا اخبرا, یعنی زلف مبارک بکھری ہوئی ہے اور اس پر مٹی کے آثار نظر آتے ہیں. ماہ قارورتن, حضور کے ہاتھ میں کانچ کی شیشی ہے, کہتے فیہا دمن, اور اس میں خون ہے. یہ مسلم امام احمد کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یلتقطو او یتتبعو فیہا شیئا, حضور سید عالم کوئی چیز تلاش کرتے ہیں اور اس میں رکھتے ہیں. میں نے خواب میں کہا قلت یا رسول اللہ ما ھذا, حضور یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہے؟ فرما قال دم حسین واصحابہ, اے ابن عباس میرے لاڈلے, یہ حسین کا خون ہے اور اس کے وفادار ساتھیوں کا خون ہے. لم ازل اتتبعه منذ اليوم قال عمار فحفظنا ذلك اليوم فوجدنا قتل ذلك اليوم, فرمائے یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے, میں صبح سے ان کی تلاش میں لگا ہوا. راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے وہ تاریخ اپنے ذہن میں محفوظ کر لی, بعد میں پتا چلا کہ یہ وہی دن وہی تاریخ تھی جس میں امام حسین کو شہید کیا گیا, اور خواب میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا کہ سرکار اپنے روزے مبارک سے نکل کر, اور حضور پر غم ہے, اور حضور امام علی مقام اور ان کے رفقاء کے خون کو محفوظ کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیے اس خون کو بھی کیسی تقدیس ہے,
جس کو زمین میں ضائع نہیں کیا جا رہا، خواب بتا رہا ہے کہ اس کو اٹھا کر رسول اللہ اٹھاتے ہیں، قارورے میں جمع کرتے ہیں، پتا چلا یہ شہادت حق تھی، دین کی سربلندی کے لیے تھی، بغاوت نہیں تھی۔ اہل سنت نے یہ لکھا کہ جس نے امام کو باغی کہا وہ خبیث فاسق مردود خارج اہل سنت ہے، اس لیے کہ امام صحابی ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ امام کا خون درستگی کے اس معیار پر ہے، تعبیر اگر اس کی آپ کریں تو، حضور جمع کر رہے ہیں، یہ اس کی درستگی، ثواب اور قبولیت کی دلیل ہے، اور یہ ان کی حرمت اور اس کے مقام کی دلیل ہے۔ اللہ مجھے بتائیے اتنی حدیث آپ نے سنی، دل غمگین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے، دل غمگین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب یہی سوال اعلی حضرت سے ہوا کہ امام علی مقام کی شہادت پر غم کرنا کیسا، غم کیسا ہوگا؟ سوال ہو رہا کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے پر، جلد نمبر 24، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ سے استفسار ہو رہا ہے، صفحہ نمبر 488-87-86 کی طرف۔ سوال ہو رہا ہے اعلی حضرت سے کہ اس امر کے اہل سنت و جماعت کو عشرہ محرم الحرام میں رنج و غم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، اہل سنت و جماعت کا مدار ایمان حضور سید المرسلین کی محبت ہے، جب تک اپنے ماں باپ اولاد تمام جہان سے زیادہ حضور سے محبت نہ رکھے بندہ مسلمان نہیں۔ اور ابھی اولاد کی بات گزر چکی، خود حضور نے ارشاد فرمایا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ اور اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ پھر مثنوی شریف کا ایک شعر لکھا لیلا اور مجنون کے حوالے سے محبت کی طرف سے، کہ ایک کتا جو ہے وہ لیلا کی گلی سے گزرتا تھا تو مجنون نے اسے چوما تو کہا کہ جناب اس کو نسبت تھی لیلا کی گلی سے۔ اب اعلی حضرت دیکھتے ہیں تو کیا کہنا ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہیں تمام اوصاف حمیدہ میں اعلیٰ کمال، اور جن کا ہر کمال ابدی اور لازوال، اور جو ہر عیب و نقص سے منزہ و بے مثال، ان کا ہر علاقہ اور تعلق سنی کے سر کا تاج۔ فرمائے امام علی مقام کو نسبت ہے حضور سے، اور جو بھی حضور سے نسبت رکھے گا وہ سنیوں کے سر کا تاج ہے، صحابہ ہوں، خواہ ازواج ہوں، خواہ اہل بیت ہوں رضوان اللہ اجمعین۔ پھر کیا کہنا، پھر یہ کیا کہنا کہ ان کا جو حضور کے جگر کے پارے اور عرش کی آنکھوں کے تارے ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین و سبت من اسبات۔ فرمائیے حدیث کس قدر مبارک رنگ میں ڈوبی ہوئی ہے، ایک بار نام لے کر تین بار ضمیر کافی تھی، مگر نہیں، ہر بار لذت محبت کے لیے نام بدل بدل کے لیا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کون سنی ہوگا جو اس واقعہ حالا حائلا کربلا کا غم نہیں، کون سنی ہوگا جسے اس واقعے، اس افسوسناک واقعے کا غم نہیں ہوگا؟ اور فرماتے ہیں یا اس کی یاد سے اس کا دل غمگین اور آنکھیں پر نم نہیں۔ ہاں، مصائب میں ہم کو صبر کرنے کا حکم ہے، جزا فضا کو شریعت منع کرتی ہے، اور جیسے واقعی دل میں غم نہ ہو، اور جسے واقعی میں دل میں غم نہ ہو اسے جھوٹا اظہار غم ریا ہے، اور قصدن غم آوری اور غم پروری خلاف رضا ہے۔ جسے اس کا غم نہ ہو، یعنی ڈرامے بازیاں نہیں کرنی، کیونکہ صبر و رضا کا حکم ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کیونکہ جو غلط بات تھی اس کا رد کیا، یہ امام کی شان ہے، لیکن جو اصل عشق ہے پھر اس کی طرف آتا ہے، یہ توازن امام اہل سنت۔ جو غلط لوگوں کا رویہ تھا، راضی کرے تفضیلی کرے تو اس طرح نہیں ہم چھوڑ دیں، اس کا رد کر دیا، اور جو سلیقہ نسبت شرعی ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جیسے اس کا، جسے اس کا غم نہ ہو، جسے اس کا غم نہ ہو اسے بے غم نہ رہنا چاہیے، بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے کہ اس کی محبت ناقص ہے، اور جس کی محبت ناقص ہے اس کا ایمان ناقص ہے۔ یہ حال ہے، غم کب منع ہے اور غم کی صورت کیا ہے؟ فرمایا جزا فضا تو نہیں ہوگا، لیکن دل کا غم کھانا یہ ایمان میں سے ہے۔ اور اتنی حدیثیں ہم نے پڑھی اس لیے ہے کہ مجھے بتائیے بچے کے سر پر اگر خدا نہ کرے چوٹ آ جائے، کسی کے بچے کو نقصان پہنچ جائے، اللہ اکبر، تو اس میں لوگ نہ جانے، اللہ محفوظ فرمائے، اس ماں باپ پر کیا گزرتی ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ اور اس لیے امام نے فرمایا کہ وہ تو حضور کی آنکھوں کی چین ہے. اور سنی کا سنی تو ہوتا ہی وہ ہے جسے حضور کے ہر تعلق اور علاقے سے تعلق ہو. فرمایا جسے ان کا غم نہ ہو وہ بے غم نہ رہے, اور ان کا غم نہ ہونا یہ خود ایمان کے ناقص ہونے کی دلیل ہے, ایمان کے ناقص ہونے کی دلیل ہے. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت, بولو سبحان اللہ, لعنت اللہ علیکم دشمنان. شرح قائد میں علامہ طفتزانی رحمت اللہ علیہ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ خدا کی لعنت ہو یزید پر اور یزید کے مددگاروں پر اور اس کے معاونین پر اور جنہوں نے وہ حرکتیں کی ہیں ان تمام لوگوں کے اوپر سخت ترین لعنت ہو کہ جنہوں نے یہ معاملہ کیا. علامہ عجوری علیہ رحمت نے بھی بڑے کمال کے جملے آپ نے تحریر فرمائے, اور آپ نے بھی یہی جملہ لکھا کہ لعنت ہو آپ کے قاتلوں کے اوپر, لعنت ہو آپ کے قاتلوں کے لیے ہمدردی رکھنے والوں پر, لعنت ہو آپ کے قتل میں مدد کرنے والوں پر, لعنت ہو ان پر. اس لیے کہ اگر ان کو لعنت نہ کریں تو ہم پر رحمت کیسے آئے گی؟ اور یہی امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے. آخری بات میں یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں, دیکھیے جو درستگی ہے اس کو بیان کیا جائے. ایک شعر سرکار امام علی مقام کے لیے بڑا مشہور ہے, یہ آخری بحث کا حصہ ہے. آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں ادھر ادھر سے باتیں جو لے رہا ہوں, یعنی ایک موضوع ادھر پھر بات تحقیق سے چلتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ فضائل کا سمندر ہے, یعنی اس سمندر کو ایک دن میں کیسے بیان کریں. اس لیے کچھ حوالے یہاں سے وہاں سے لے کر جمع کیے جاتے ہیں. مقصود تقریر اور لفاظی واوا نہیں ہے, مقصود عشق کی چنگاری کو گرم کرنے کے لیے مقدس باتیں ہیں. آخری بات اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت مبارکہ میں کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب اگر کوئی چیز ہو اور اس میں اگر کوئی بدعتی غلط چیز کو نکالے تو ہمیں چاہیے کہ اصل مسئلے کو ختم نہ کیا جائے بلکہ اس میں تدبیق کر کے تاویل کر کے, اور لوگوں کے اندر وہ چیز اگر رائج ہو چکی ہو عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, اور اس لفظ کوئی لفظ بدلنا ہو یا وہ لفظ سمجھانے میں تاویل کی طرف ہو تو اس میں شدت نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ میں نے امام کے دو فتوے آپ کو, ایک تو خلفاء راشدین ہی پنجتن پاک ان کے علاوہ کوئی نہیں, اس سے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اہل بیت کے لیے وہی اہتمام کیا جائے گا جو ذکر صحابہ کے لیے کیا جاتا ہے. میرے دوست بزرگ بولے کہ ناس جائے بغض کا. ایک شعر ہے شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دی ہست حسین, کیونکہ یہ بات میں نہ کروں تو پھر صدیق کی تعریف کیسے کروں. شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دی ہست حسین, دی پناہ ہست حسین, سردار نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. اب ذرا اس بات کو سنیے کیونکہ اس پر ایک واویلا بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. میں اہل حق مخلص لوگوں کو مخاطب نہیں کر رہا ہوں, نہ میری یہ نیت ہے اور نہ میرا یہ مزاج ہے کہ اپنے ملت کے سچا سچے مائناز لوگوں کی طرف کوئی اشارہ کیا جائے, یہ میرا مقصود نہیں ہے. مقصود صرف یہ ہے کہ جب میں آگے پڑھوں گا بات تو آپ کو پتا چل جائے گا میں کہاں کی بات کر رہا ہوں. توجہ کیجئے میرے دوست بزرگوں, اور یہ بات گویا کہ یہاں پر واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے. درود پاک پڑھیے گا. شاہ ہست حسین جو آپ کے درجے میں ہے کہ بالکل حسین ہی شاہ ہے, اور یہ ہی بھی اگر کہیں تو اضافی کی نسبت تو آپ اپنے درس کی ساری کتابوں میں کرتے ہیں, حسر حقیقی حسر اضافی کرتے ہیں نا, تو ادھر سے کتاب اٹھا کر پھینکتے تو نہیں ہیں. اس مصنف کی کتاب میں اتنی رعایت کرتے ہو تو کچھ امام حسین کے ذکر کے لیے بھی کر لو. حسر حقیقی حسر اضافی تو چلتا ہے. شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, آپ بادشاہ ہیں, آپ ہی بادشاہ ہیں, آپ ہی شاہ ہیں. دین ہست حسین, دین آپ ہے کیونکہ آپ سے اس دور میں دین پہچانا گیا. دین پناہ اس حسین, دین کو سہارا دینے والے آپ. سرداد گردن کٹا دیا آپ نے, نداد دست در دست یزید, یزید خبیث جو اسلام کا دشمن تھا اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا, دوستی یارانہ نہ کیا, بلکہ آپ نے اپنے سر کو اتار قربان کر دیا, لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ آپ نے نہیں دیا. کل باتیں مزید آئیں گی انشاءاللہ, میں اس حرمت اور بد مذہب کی صحبت پر ہم کلام کریں گے انشاءاللہ. اور حقا کے بنا الا الہ حسین, حقیقت یہ ہے کہ بنا الا الہ حسین. اب یہ تاویل طلب جملہ ہے. حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب براہ راست یہ پوچھا گیا کہ حضور آپ یہ بتائیے, حضرت مولانا مفتی شعیب رضا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے, حضرت کا وہ آڈیو نیٹ پر موجود ہے, حضرت نے کہا کہ یہ کہا کہ حضور اس کسی شیعہ نے لکھا ہے, لوگ کہتے ہیں کسی شیعہ نے لکھا ہے, اور اس میں ہے کہ حق کا کہ بنا الہ الا حسین. حضرت نے اس کو پرواہ ہی نہیں کہ کس کی طرف منسوب ہے, فرما پڑھا جائے. اور یہاں بنا الہ الا حسین کا یہی معنی بنتا ہے کہ بقا الہ الا حسین, بقا الہ الا حسین, ٹھیک ہے. اور ایسے کئی فتاوے ہمارے اکابر کے کہ کس کی طرف منسوب, جب تک قطعی طور پر بات نہ آ جائے, صرف یہ کہنا کہ فلاں بد مذہب نے لکھا اور معنی اس کا صحیح نکلتا ہو تو اس شعر کو پڑھنا نہیں چھوڑا جائے, ٹھیک ہے. اب میرے سامنے میرے دوست بزرگوں یہ تحفہ اسنا شریح ہے, یہ بات یہاں سے نکالی گئی ہے. اس کتاب کو بنیاد بنایا گیا امام اہل سنت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی ایک کتاب ہے تحفہ اسنا شریح. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اور یہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی سے چھپی ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا خلیل الرحمان نعمانی مظاہری دیوبندی نے, اور ساری غلاظت اس کی ہے. آج ہم نے شاہ عبد العزیز صاحب کی اصل کتاب فارسی میں اس کے تین متعدد نسخے ہم نے دیکھے ہیں, ٹھیک ہے. کسی میں یہ لفظ موجود نہیں ہے جو اس ترجمے کرنے والے نے زبردستی شاہ صاحب کے متن میں بات گھسیڑ کر امت کو پریشان کیا. اب میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, توجہ ہے آپ کی, غور کیجیے گا, چند منٹوں کی بات. شاہ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ روافض ہماری کتابوں میں گھس کر غلط اشعار غلط لوگوں کو لے کر آتے ہیں. صفحہ نمبر 106 ہے. پہلے اس کی فارسی عبارت آپ ذرا سماعت فرما لیجئے. شاہ صاحب کو گویا کہ یہ تانا دیا جا رہا ہے روافض کی جانب سے کہ جو ہے وہ آپ لوگ جو ہیں وہ اہل سنت و جماعت اہل بیت کے ائمہ سے حدیثیں نہیں لیتے. تو شاہ صاحب اس کا جواب دیتے ہیں, اور جواب دیتے ہوئے یہ تین نسخوں کے اندر یہ عبارت موجود ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو لکھتے ہیں, ائمہ اہل بیت در کتب اہل سنت بے سیار است, اہل بیت پاک سے روایات اہل سنت کی کتاب میں بہت ساری ہے. ائمہ اہل بیت در کتب اہل سنت بے سیار است و سلسلہ آبائے اہل بیت را بس سلسلہ تو ذہب نامی دا ان. اور فرما ہم اہل سنت اہل بیت کا جو سلسلہ ہے حضرت مولا علی رضا, ان کے والد موسیٰ رضا میرے آقا, ان کے والد امام جعفر صادق, ان کے بولو نا سبحان اللہ, حضرت مولا علی رضا, حضرت مولا علی رضا, حضرت موسیٰ کاظم میرے آقا سرکار امام جعفر صادق, میرے آقا امام باقر, میرے آقا امام زین العابدین, میرے آقا امام حسین. تو شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کون ہوتے یہ بکواس کرنے والے اور ٹھیکے دار بننے والے. فرمایا سنو, سلسلہ آبائے اہل بیت, اہل بیت کے آبا و اجداد کا جو سلسلہ ہے را سلسلہ تو ذہب نامی دا ان, ہم اہل سنت اس کو سونے کی زنجیر کہتے ہیں. دیکھیں ادھر عبارت ختم ہو رہی ہے, عبارت یہاں پر ختم ہو رہی ہے, اور آگے شاہ صاحب لکھ رہے ہیں رابضیوں کا 37واں دھوکہ. یہاں پر اس کے آگے آپ نے نہ شاہ حسین لکھا ہے نہ اس شعر پر بحث کی ہے. یہاں پر آپ ذرا سنیے, کیونکہ دو بارڈر ہیں. اس عبارت کو ختم کر کے یعنی ہم اہل بیت کے آبا و اجداد کے سلسلے کو سلسلہ تو ذہب کہتے ہیں, بات ختم ہو گئی. آگے شاہ صاحب شروع کر رہے ہیں 37واں دھوکہ. تو 37واں دھوکہ رابضیوں کا یہ ایک عنوان, اور وہاں سلسلہ اہل بیت کو ہم سلسلہ تو ذہب کہتے ہیں سونے کی زنجیر کہتے ہیں وہ, یہ دونوں سینٹر ہے. اس کے درمیان ایک عبارت گھسیڑی گئی ہے. اب میں پڑھتا ہوں, دیکھیے, اب میں اوپر سے ترجمہ پڑھتا ہوں پھر آپ کو سمجھ میں آئے. یہ ترجمہ کر رہا ہے, اور تمام اہل سنت نے ان کی مدح سرائی کو ایک عبادت سمجھا ہے, اور اہل سنت کی کتابوں میں ائمہ کرام سے بہت سی حدیثیں روایت کی گئی. یہ ترجمہ کیا تھا میں نے ابھی. اور اہل بیت اس سلسلے میں روایات کو سلسلہ ذہب کا نام سے موسوم کرتے ہیں, یہی کیا تھا. یہاں شاہ صاحب کی عبارت ختم ہو رہی ہے. اگلا سوال وہ آگے لکھ رہے ہیں 37واں دھوکہ, اور اس کے درمیان 8 لائنیں اس بندے نے گھسیڑی ہیں اندر. توجہ ہے آپ کی, موقع سمجھ پایا آپ میں کیا کہہ رہا ہوں. اب کیا لائن گھسیڑی ہے ذرا دیکھیں اس کے ترجمے کے اندر. لائن یہ گھسیڑی ہے میرے دوستو بزرگو جو لا کے ڈالی ہے, اسی روایت کو سلسلہ الذہب کے نام سے موسوم کیا گیا. یہ اصل کتاب فارسی میں یہاں پر بات ختم ہو گئی. مضمون جو آ رہا تھا 36واں دھوکہ رابضیوں کا وہ یہاں ختم ہو گیا تھا, اور آگے 37واں دھوکہ آپ الگ سے لکھ رہے ہیں. اس کے درمیان 8 لائنیں انہوں نے ترجمہ کرنے والے نے مین کتاب کے اندر داخل کر کے تحریف کیا ہے, اور وہ کیا ہے؟ اغوا اور دھوکہ دہی کی ایک صورت. یعنی میں پیچھے سے پڑھتا ہوں, اور اہل بیت کے اس سلسلے روایت کو سلسلۃ الذہب کے نام سے موسوم کیا ہے. آگے لکھتا ہے اپنی طرف سے, اغوا اور دھوکے کی ایک اور صورت یہ بھی ہے کہ ہم نامی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کفریہ اور شرکیہ مضامین پر مشتمل اشعار کو بزرگان اہل سنت کی طرف نسبت دینے کی بڑی شہرت دیتے ہیں. مثلا فارسی کی یہ ربائی بہت مشہور ہے, شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین. اس ربائی کو سرکردہ چشتیاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے, اور یہ عوامی کیا خواص سب اس ربائی کو خواجہ صاحب کا کلام کہتے ہیں. حالانکہ اس ربائی کے مضمون کو دیکھتے ہوئے معمولی عقل رکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ خواجہ اجمیری ایسے جاہلانہ عقیدے سے ہزار بار پناہ مانگتے ہیں. یہ اشعار دراصل ایک ایرانی شاعر معین الدین حسن سنجیری نام کا ہے جو شیعہ تھا, اور اہل سنت نادانستہ طور پر شیعہ اور دانستہ طور پر خواجہ اجمیری کی طرف منسوب کرتے ہیں 37واں دھوکہ. اب یہ 9 لائنیں اس نے اپنی طرف سے گھسڑی کتاب کے اندر, کتنا سمجھ میں آیا؟ لہذا جو یہ کہتے ہیں نا کہ شاہ صاحب نے شاہ حسین پر بات کی ہے, یہ غلط ہے. شاہ صاحب نے شعر کو لکھا ہی نہیں ہے, نہ اس پر کوئی بات کی. بات سمجھ میں آ رہی اردو آپ کو؟ ہم نے آج 3 نسخے فارسی کے دیکھے, ہندوستان سے جو چھپا, پاکستان سے جو چھپا, ترکی سے جو چھپا. اس میں 3 جگہ پر بات یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ اہل بیت کے آبا و اجداد سلسلۃ الذہب ہے, اور 37واں رابضیوں کا دھوکا. تو آبا و اجداد ہیں اور 37واں دھوکا, اس کے درمیان 9 لائنوں کا ایک مضمون فٹ کیا گیا شاہ ہست حسین والا, جو شاہ صاحب کی کتاب کے فارسی نسخوں کے اندر مل کر پڑھو. شاہ ہست حسین, شاہ ہست حسین, شاہ. ابے اب تو پڑھا, میں نے زور اس لیے دیا تھا تاکہ آپ صدیقی محبت اور فاروقی محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر پڑھیں. شاہ ہست حسین بادشاہ دی پناہ سرداد نداد تر دست دست یزید حقا کے بنائے حقا کے بقائے لا الہ اسد حسین بے ادب بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل.